بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم.
جو کچھ تلاوت کیا گیا ہے تو اس میں ایک واقعہ مذکور ہے اس لیے وہ پورے واقعے کی تلاوت کی گئی. میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ یاسین کو حفظ کر لینا چاہیے تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو. ایک ذہن میں رائے یہ بھی آئی کہ اگر ہم جتنا سبق ہو رہا ہے اتنا یاد کر لیں ہفتے میں تو جب ہمارا سورہ یاسین کا درس ختم ہوگا تو سورہ یاسین کا حفظ بھی ہو جائے. اگر پوری ایک ساتھ نہیں یاد کی جاتی تو تھوڑی تھوڑی بھی یاد کی جا سکتی. تو پہلے تو تھوڑی آیتیں تھیں, 10 آیتیں چھوٹی چھوٹی سی تھیں اور اب یہ تھوڑی سی کچھ زیادہ ہیں, مگر ایک رکو ہے سب ملا کے. اور اگلے ہفتے میں درس بھی نہیں ہے تو 15 دن ہو گئے. 15 دن میں ایک رکو یاد کرنا کیا مشکل, مگر کوشش کرنے پر مشکل نہیں ہے. کوشش اگر نہیں کر رہے تو 20 سال میں بھی مشکل ہی ہے, کیونکہ 20 سال سے تو زیادہ ہو گئے بالغ ہو کے بڑے ہو کے, مگر ابھی تک یاد نہیں ہے بہت سے ساتھیوں. تو غرض یہ ہے کہ جیسے توجہ ہوتی ہے اور جس کی کوشش ہوتی ہے آدمی کے لیے وہ چیز آسان ہوتی ہے, جس کی کوشش نہیں ہوتی وہ آسان نہیں ہوتی. ہم اس بات کا ارادہ کریں, کیونکہ ہمارے اس کہنے سننے سے عمل مقصود ہے. تھوڑا تھوڑا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اگر ہم عمل کی کوشش کریں گے, نیت کریں گے تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اب عمل میں سے ایک عمل پڑھنا بھی ہے, قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک عمل ہے بعض اوقات, اور بہت بہترین عمل ہے اور سہل ترین عمل ہے, آسان اور بہترین. ایک حرف کے اوپر آدمی کو دس دس نیچے ملتے ہیں. سورہ یاسین کی تو یہ ہے کہ دس نیچیوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ثواب, کیونکہ پورے قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ہے. اس اعتبار سے اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ثواب اس میں ایک ایک حرف کے اندر ہوگا. غیر معمولی اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. آپ حیرت کریں گے کہ فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, یہ شرف ہمارا ہے, انسانوں کا یہ شرف ہے. اسی وجہ سے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے سننے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, کیسے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ جس کام پہ ہیں بس وہی کام پہ ہیں, فرشتے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے. یہ تو ہم کو اعزاز ہے کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور اللہ کا کلام ہے اس کو ہم دہراتے ہیں. اللہ کے کلام کو آدمی کی زبان سے دہرانے کی اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی اور جو اس میں صلاحیت رکھی ہے, وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ جب ایک موقع ہے تو اس کو دہرانا چاہیے. بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو جب بعض اصحاب کے قبور میں اچانک نظر پڑ گئی لوگوں کی, تو دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. کلام الہی میں وہ برکت ہے. وہ یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تو یہ واقعہ ہے کہ ایک جگہ خیمہ ڈال دیا صحابہ نے, اور اس کے قریب میں گھوڑا باندھ دیا, وہ ایک دم دب کا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اچمبے سے سوچا کہ کیا ہوا, تو وہ وہاں ایک قبر تھی, اس قبر کو جو کان لگایا تو اس میں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی, تبارک الذی بیدی ملک. تو حضرات صحابہ کو تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن کریم سے اتنا شغف تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں عمل کرنے کی آدمی کو اجازت ہے, عمل کی مستقل آدمی کو اجازت نہیں رہتی اس دنیا سے جانے کے بعد, وہ موقع تو مس ہو گیا. یہ لوگ جو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں, ان واقعات سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ جیسے نعمت آدمی استعمال کرتا ہے برائے نعمت یہ استعمال کرتے تھے, یعنی ان کے لیے اسی میں ٹیسٹ, اسی میں لذت اور حلاوت ہے, اللہ کے تعلق میں زیادتی ان کو محسوس ہوتی تھی, نورانیت محسوس ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے یہ وظائف اور معمولات رکھتے ہیں. جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے, وہ تو امت کو دکھانے کے لیے کچھ واقعات ہوئے جس کے ذریعے سے یہ سبق مل گیا. بقیہ کیا کس کس کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آتا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کس حالت میں اور کن حالت میں اللہ تبارک وتعالیٰ رکھتے ہیں. جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلی آیتوں میں, سب سے پہلی آیت میں تسلی کا مضمون ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بات یہ چل رہی تھی کہ سورہ یاسین کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں, جو آپ کر رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر مسلمان کو سیدھے راستے کی دعا کرنا فرض ہے, ہدن صراط المستقیم. وہ آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے جس پر چلنے کی میں دعا کر رہا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جو زندگی ہے وہ سیدھے راستے کی ہے. فرمایا گیا اعلیٰ صراط المستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں, بس آپ کو فالو کیا جائے, یہی سیدھا راستہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے وہ عزیز الرحیم کی طرف سے ہے, غلبے والے کی طرف سے ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, رحم والے کی طرف سے ہے کہ جس نے نازل کیا وہ اجراہ رحم نازل کیا ہے. قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو جو زندگی دی گئی, اسلام کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا گیا, وہ برائے مصیبت نہیں دیا گیا, برائے رحم دیا گیا ہے. تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں دی گئی یہ زندگی, بلکہ انعامات دلوانے کے لیے دی گئی ہے زندگی. اب جب آدمی کرتا ہے تو بظاہر اس میں تکلیف ہے, ایسے ہی ہے جیسے آدمی جاب کرتا ہے تو بظاہر اس میں تکلیف ہے مگر اس میں انعام آدمی کو ملتا ہے, کہ اس کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس کے بعد اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے, وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ رحیم کی طرف سے ہے, یہ مت سمجھو کہ کوئی مصیبت تمہیں دی جا رہی ہے. مگر اور جب یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام رسالت کو پہنچانے میں, قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت ہی دقت اٹھاتے تھے, تکلیف اٹھاتے تھے, اور ظاہر اور باطن ہر طرح سے آپ اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے, قربانی کے سمجھیے کہ مجاہدے کے بھٹے میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے. اور جو لوگ نہیں مانتے اس کے باوجود, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف حضور کو ہوتی تھی, کیونکہ جو جس چیز سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے اس کی تکلیف اور اس کی راہ بھی اس کو ایسی ہوتی. صحیح راستہ کتنا مفید ہے اور صحیح راستے سے بھٹکنا کتنا مضر ہے, اس کی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تھی کسی کو نہیں تھی. اس لیے صحیح راستے کے کسی پر آنے پر حضور کو جتنی خوشی ہوتی تھی اتنی کسی کو نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اس کو بھی نہیں ہوتی تھی جو صحیح راستے پہ آتا, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ابھی. اور صحیح راستے سے ہٹنے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اتنی کسی کو نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا انجام خود اس آدمی کو نہیں معلوم ہے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے, اس کا انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کا کیا انجام. آپ نے تو دیکھ لیا, آخرت کی پوری دنیا مشاہدہ کر لیا, معراج میں جا کے پورا معائنہ کر کے آئے, خوب آپ کو اندازہ. علم تھا اللہ کے وحی کے ساتھ علم بھی اور پھر اپنے بصیرت و بصارت کے ساتھ میں مشاہدہ بھی. اس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اگر کوئی آدمی صحیح راستے سے نہیں چلتا تھا, کیونکہ صحیح راستے پہ نہ چل کے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہو, اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی اس کو اندازہ ہوتا تو وہ ہرگز اس میں قدم نہ ڈالتا. تو چونکہ بہت سے مشرکین ایمان نہیں لا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی, تو یہ فرمایا کہ سوا ان علیہم اندر کہوں ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کر دی ہے, اس کو کچھ سنائی دیتا نہ کچھ سجائی دیتا, اور وہ طبقہ ایسا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں کوئی توق ڈال دیا ہے, وہ کہیں اب دیکھنے کے قابل نہیں رہیں. کیوں کر دیا ہے ہم نے؟ ان کی بدعملی ان کی وجہ سے کر دیا, مگر یہ ہے کہ کر دیا ہے. اب جب کر دیا ان کے لیے یہ فیصلہ کہ وہ صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں, تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر, کہ وہ ماننے والے نہیں. جب وہ ماننے والے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں ڈرائیں؟ تو ماننے والے نہیں ہیں تو پھر آپ کا ان کو ڈرانا اس لیے ہے تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ڈراتے تو کچھ لوگ مانتے کچھ لوگ نہیں مانتے, جن کو نہیں مانے ان کو جب آپ نے سمجھایا تو اس کا بھی ثواب حضور کو ملا, جن لوگوں نے مانا اس کا بھی ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو ڈرانے کا جو کام ہے لوگوں کو آخرت کی زندگی سے, آخرت کی تباہی سے واقف کرانا, یہی ڈرانا ہے کہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان سے ڈرانا ہے. یہ جو ڈرانے کا کام ہے, بے ایمانوں کو بھی ڈرایا, ڈرانے کا حکم دیا, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم, جن کے باپ داداؤں کو اب تک نہیں ڈرایا گیا ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. تو وہ وہی تھے جن کی قسمت میں بہت سے ایمان بھی نہیں تھا, تو حکم بھی تھا ہوگا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان لانا, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے. یہ بتا دیا گیا کہ آپ تسلی رکھیں کہ 100% 100% لوگ آپ کی مانیں گے یہ نہیں ہوگا, اس میں اللہ کی حکمت نہیں ہے, اس میں اللہ کی مصلحت نہیں ہے, اور لوگ 100% نہیں مانیں گے. حالانکہ اللہ کے کلام کا اثر اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی, اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیے ایمان لانا طے نہیں تھا. تو آپ کو تسلی دے گی, کیونکہ اس سے آگے تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں, جو ایمان لائے بس وہ ان کی قسمت میں ایمان ہے سمجھے, جو نہیں لائیں گے وہ بس وہ نہیں لانے والے ہیں. چنانچہ یہ فرما دیا گیا, اور یہ قرآن پاک کی پیشین گوئی ان میں سے پیشین گوئی ہے. اب قرآن پاک کا پیشین گوئی کرنا یہ بھی اعجاز میں سے معجزہ ہے. جو لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں, اگر وہ ایمان لاتے تو قرآن شریف کو جھٹلا سکتے تھے آرام سے, ہم تو ایمان لائے نا, اور قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ مقصد یہ بات سامنے آ جاتی تھی, چیلنج کا جواب دیا جیسا ہوتا, مگر اللہ کے کلام کی بات ہے, اس میں جو بات آ گئی وہ اس میں بس وہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ پوری جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کی بات میں اور اللہ کے کام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ اللہ بولے ایک اور کرے ایک, ایسا نہیں ہو سکتا. جو انہوں نے کہا وہی کیا, جو انہوں نے کیا وہی کہا, جو وہ کرتے ہیں وہی بولتے ہیں, جو بولتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو بس ایمان لانے والے نہیں, اور چاہے وہ خود سے کتنی کوشش کریں. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کامل علم ہے پہلے سے کہ یہ لانے ہی والے نہیں ہیں, علم محیط ہونے کی وجہ سے, اس لیے بتلا دیا, اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ڈھارس اور تسلی ہو گئی کہ میں اپنے اعتبار سے کوئی کوتاہی نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی, میں پہنچانے میں تو کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. ایسا آدمی سوچتا ہے, مقررہ بیش بہت حیرانی, جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی حیرانی ہوتی ہے. عشق تو ہزار بدگمانی, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہزار بدگمانی ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ اگر دیکھا بھی تو ادھر کہیں کو دیکھا, وہ اس سے کوئی بات کرا تو انہیں اس سے کیوں بات کیا, وہ اگر کہیں گیا بھی تو وہ کیوں گیا. محبت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں بدگمانی ہو جاتی ہے غیرت کی وجہ سے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ایک امت انسانیت کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو. اب یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں آ رہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آ سکتے ہیں مگر میری کسی کوشش میں کمی آ رہی ہے اس کی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں شاید. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے نہیں تھے, بولتے رہے بات, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. جب سب سے بڑا واقعہ صدمے کا پیش آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں, کیونکہ طائف میں جتنا سخت واقعہ پیش آیا اس سے زیادہ نہیں پیش آیا کبھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے طائف میں اپنے آپ کو عبدالعیر اور عبدشمس پر پیش کیا تھا وہ سب سے زیادہ سخت دن میرے پر تھا, اس سے زیادہ سخت دن مجھ پر نہیں گزرا اس سے پہلے. یہ آپ نے فرمایا, وہ بہت ہی سخت دن تھا. یعنی پورے مکے والوں سے مایوس ہو کے ان کی امیدیں ختم ہو گئی تھی, خاندان والوں کی حمایت ختم ہو گئی تھی, اور آپ اس انداز پہ نتیجے پہ پہنچے کہ اگر طائف والوں نے مجھ کو سہارا دیا اور میری نصرت کا وعدہ کیا, مجھے حمایت میں لیا, تو میں کچھ کر سکوں گا, ورنہ بظاہر کچھ اسباب اب نہیں رہے. بالکل آخری مرحلے میں اور جتنا پیسہ لگانا تھا، جتنی کوشش کرنی تھی، جتنی صلاحیت لگانی، سب کر دی۔ سب سے مکے کے بڑے مالدار ہونے کے بعد جو آپ نے مکے والوں پر خرچ کیا، تو مکے سے طائف جانے کے لیے سواری آپ کے پاس میں نہیں رہی تھی، اور سواری پر جانے کے لیے پیسے نہیں رہے تھے، پیدل تشریف لے گئے آپ طائف۔ حالانکہ خدیجہ سے شادی کے بعد میں مکے کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سردار آپ تھے، کیونکہ سب سے بڑی مالدار خاتون حضرت خدیجہ تھی مکے کی، اور پورا مال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ہونے کے بعد آپ نے پھر لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنا، ضرورت مندوں کو ضرورت پوری کرنا، اس طرح کے کام آپ کے تھے، بہت سے سوشل ورک بھی بہت زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ مخلوق کی خدمت اصل ہے، جان سے بھی خدمت، مال سے بھی خدمت، اور ہدایت سے بھی خدمت۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں یہ ہے کہ جب حضور کے پاس کوئی جاتا تو دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور تناول کرتا، جو آپ کے گھر میں ہوتا وہ آپ پیش فرماتے، اور یہ فرماتے کہ جو میرے پاس ہے فلن ادخرانکم، وہ میں تم سے چھپا کے ہرگز نہیں رکھنے کا۔ مالی اعتبار سے جو آپ کے پاس ہوتا وہ آپ لگا ہی دیا کرتے۔ تو اس یعنی لوگوں کی طرف سے اتنی حوصلہ شکنی، اور آپ کی طرف سے اتنی جود و سخا، اور پھر آخر میں یہ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ شاید طائف والے سنیں گے تو طائف والوں کے پاس آپ پہنچے۔ طائف والوں کو جب آپ نے سمجھایا تو طائف والوں نے اتنی بےہودہ گفتگو کی کہ شریف انسان کے لیے بڑی یعنی بہت، جو اتنے بڑے مرتبے والا ہے اس کی شان کے خلاف بات بولے تو اتنی اس کو تکلیف ہوتی، اور بولنے والے بھی سمجھتا چلو بے وقوفوں نے کہا ایسی بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے اور آپ کے شان کے بالکل خلاف جو ہوگی وہ انہوں نے جواب دیا۔ وہاں سے آپ مایوس ہو کے لوٹے تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ کے پیچھے اوباشوں کو اور شریف لڑکوں کو لگا دیا کہ ان کے پیچھے سیٹی بجاؤ، تالی مارو، جملے کسو، اور نہ صرف جملے کسو بلکہ پتھر بھی مارو۔ اور پتھر مارنے میں بھی یہ نہیں کہ دو چار پتھرے مار دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، مار دیے تو مار دیے بستی سے نکلنے تھے، نہیں، موٹے موٹے پتھر اتنے زور زور سے مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، برداشت نہیں فرما کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو یہ شریر لڑکے آتے اور آپ کو کمر میں ہاتھ دے کے کھڑا کرتے اور دھکیلتے، جانے تو مجبور کرتے، جب جانے لگتے پھر مارتے۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ تشریف لے جاتے اور پھر اس کے بعد جب آپ چلنے سے عاجز ہو جاتے اور خون زیادہ بہتا، اتنا بہاؤ اتنا آپ کا خون کہ آپ کی جوتیاں نہیں اتر رہی تھی پیر میں سے، خون کے چمٹ جانے کی وجہ سے جسم سے بہ کے جو خون جوتے کے اندر اتر گیا، اسی حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے ایک جگہ پر۔ تو حضرت زید ساتھ میں تھے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور انگور کا ایک باغ قریب میں تھا وہاں لے گئے، وہاں منہ پہ پانی کا چھٹا اٹھا مارا، تھوڑا سا انگور پیش کیا تب تھوڑا سا پانی پلانے کے بعد اور تھوڑا سا منہ پہ پانی لگانے کے بعد آپ کو ہوش آیا، پھر آپ کی خدمت میں وہ انگور بھی پیش کیے گئے، وہ قصہ اس کے بعد کا ہے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو دعا میں یہ فرما رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بات کا شکار، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جیسے کوشش کرنا تھا نہیں کر رہا ہوں، قلت حیلتی انی اشکو الیک اضعف قوتی، میرے پاس قوت نہیں ہے اس کی میں شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی اور تدبیر میں نہیں کر سک رہا ہوں جیسے تدبیر کرنا چاہیے ان لوگوں کو ہدایت پر آنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فوراً فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے آیا، فرمایا کہ قوم نے جو کچھ جواب دیا وہ سنا، جو کچھ برتاؤ کیا وہ دیکھا، آپ نے جو کچھ دعا کی وہ سنی، یہ فرشتہ پہاڑوں کا آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کے مسخر کیا جا رہا ہے، تابع ہے، جو فرمائیں گے وہ ہوگا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ جی میں ان پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں، اگر آپ فرمائے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو میں پیس دوں گا، پورے طائف والوں کو ایک دم بچھڑ دوں گا، کچل دوں گا۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے آیا، نہیں کہ ان لوگوں کو کچلوا دینے کے واسطے آیا، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ میں اس لیے سنایا قصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود پوری کوشش کرنے کے یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے کوئی کمی کی ہے کوشش میں، اس کے جواب میں یہ مضمون ہے کہ سلام علیہم اندرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ تسلی رکھیں کہ کچھ کی قسمت میں ایمان ہے اور کچھ کی قسمت میں نہیں ہے، اس سے آپ کو ڈھارس ہوتی تھی کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ اب یہ کہ آپ جب کسی کو سمجھائیں یا اس قرآن پاک کے ذریعے سے کسی کو بتایا جائے تو اس قرآن کا نفع کس کو ہوتا ہے، وہ مضمون ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف ڈرا سکتے ہیں، یعنی ایسا ڈرانا جس میں نفع سامنے آئے، ڈرانے سے ڈرنے والا جو ہوگا اس سے فائدہ لینے والا، اس کے دل پر اثر کس کے دل پر اثر ہوگا، من خشی من اتبع الذکر، جو نصیحت پر عمل کرے، آپ تو اس کو ڈرائیں گے جو نصیحت پر عمل کرنا چاہے، عمل کا ارادہ کرے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، از خود اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، آپ کے بولنے سے کیا ہوگا، آپ بولتے رہیے، اس کے دل میں نہیں آ رہی بات، وہ نہیں چاہ رہا اپنی طرف سے کہ ہاں میں اس کو فالو کروں۔ دوسری بات وخشی اور رحمان بالغیب، اور رحمان سے ڈرے بغیر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تو اپنے کو خود نہیں دکھاتے، مگر وہ اتنے بڑے ہیں کہ اپنی بڑائی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کائنات کی چیزیں بنا دی، تو جو آدمی اس کائنات پہ غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچنے تو مجبور ہوگا کہ وہ اللہ آخر کتنا بڑا ہوگا جس نے ایسی بڑی کائنات بنائی، اس کا علم کیسا ہوگا جس نے اتنا محکم نظام کے ساتھ یہ کائنات بنائی، اس کی قدرت کیسی ہوگی کہ جس نے اپنی مخلوق کو ایسی ایسی طاقت اور ایسی ایسی قدرت دی، وہ خود کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنا بڑا ڈوم بنایا، اتنا بڑا آسمان بنایا، آسمان کے اوپر اتنا بڑا آسمان، اس پہ اتنا بڑا آسمان، اس پہ اتنی بڑی کرسی، اس پہ اتنا بڑا عرش. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جو وہ چیز جائے گا اللہ اس سے بھی بڑا ہے تبھی تو اس نے یہ بنا دیا. تو آخر وہ کتنا بڑا ہوگا، پوری مخلوق کو وہ دیکھتا ہے تو آخر وہ دیکھنے کی کیسی صفت رکھتا ہوگا؟ ایک آنکھ یعنی ایک آدمی کے پاس آنکھ ہوتی ہے، اس آنکھ سے کہاں کہاں وہ دیکھتا ہے؟ آخر اللہ سمندر بحر وبر کے اندر، خشکی تری کے اندر، آسمانوں میں، زمین میں، زمین کی تہوں میں، سمندر کی تہوں میں، جنگلوں میں، انسانوں میں، شہروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، آخر جب وہ دیکھتا ہے تو آخر کتنی بڑی اس کی یعنی بینائی کی قوت اس کے اندر ہے، دیکھنے کی قوت. اگر کوئی ایسی آنکھ تصور کی جائے جس سے سب دیکھا جا سکے، عرش سے لے کے پورا، جہاں سے عرش ہے وہاں سے عرش کو پوری طرف سے دیکھنا، چلو ایک طرف کا دیکھ کے ایک طرف نظر نہیں آ رہا، ویسا نہیں ہونا. اور عرش کتنا بڑا ہے بتایا گیا ہے اس سے پہلے، کرسی پوری دیکھنا اندر سے باہر سے، ساتوں آسمان نظر آنا، اس کے اندر کا پورا نظر آنا، چھٹا آسمان نظر آنا، اس میں سے پورا چوطرف سے وہ نظر آنا، اور پورے سات آسمان نظر آنے کے بعد جو خلا آسمان و زمین کے درمیان میں، وہ جو سمندر کی گہرائیاں ہیں وہ پوری نظر آنا، اور سمندر میں جتنی مخلوق ہے جہاں جس حالت میں ہے اس کا اندر باہر پورا نظر آنا، جو خشکی کی مخلوق ہے وہ پوری نظر آنا، چاہے وہ امریکہ کی ہو، چاہے وہ جناب آسٹریلیا کی ہو، چاہے وہ انگلینڈ کی ہو، چاہے وہ افریقہ کے علاقوں کی ہو، یا ایشیا کی ہو، ایشیا کے کسی شہر کی ہو، کسی دیہات کی ہو، کسی گلی کوچے کی ہو، پوری مخلوق پوری طرح سے اندر سے باہر سے نظر آنا. اگر آپ تصور کی دنیا سے ایک آنکھ ایسی فرض کریں تو کتنی بڑی آنکھ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آنکھ سے نہیں دیکھتے جیسے اپنی، مگر وہ دیکھنے کی صفت رکھتے ہیں. اندازہ کریں کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ یہ فائدہ تو اس آدمی کو ہوگا جو اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے کے ڈرنا شروع کرے کہ واقعتاً ہے یہ کوئی بہت ہی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات. تو جو رحمان سے اندیکھے کے ڈرے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور دیکھنے کے بعد میں لوگ ڈریں گے. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے سامنے جب بندے کو لایا جائے گا تو بس اس کا تو حال پوچھیے مت کہ وہ کتنا ڈرنے والا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ اور اپنے حقائق کے ساتھ انسان کے آخرت کے یعنی میدان حشر میں آخرت کے سامنے کر دیں گے، غیبی حقائق کھل جائیں گے، تب تو ڈرے گا ہی آدمی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ عقل ہے کہ نہیں، سمجھ بوجھ سے کام لے کے ڈر سکتا ہے نہیں ڈر سکتا. فرما انما تنذر من اتبع الذکر، آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں یعنی فائدے والا ڈرانا جو نصیحت پر عمل کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بغیر دیکھے کے ڈرے. یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، خشی القہار نہیں ہے، خشی الرحمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کی صفت کے ساتھ میں ڈرنے کو لگایا، یعنی رحم کرنے والا ہے اور اس سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے جو ڈر جاتے ہیں کہ ڈرے، وہ ڈر نہیں ہے جو سانپ کا ڈر ہے، وہ ڈر نہیں ہے جو بھیڑیے کا اور شیر کا ڈر ہے. ایک ڈر یہ بھی ظاہر ہے کہ شیر میں اور بھیڑیے میں جو کچھ بھی یعنی مارنے کی طاقت ہے اور قوت ہے اور انسان کو چیر پھاڑ دینے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہت ہے. پورے شیروں کی طاقت اللہ ہی کی دی ہوئی، پورے سانپوں کی طاقت اللہ ہی کی دی ہوئی. اگر شیر آ گیا تو آدمی واقعی ڈر جائے گا، اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا سوچے آدمی اور اس طرح سے ڈرے تو اللہ ایسا ڈرنا نہیں چاہتے. ڈر وہ ہے جو رحم کے ساتھ میں ملا ہوا ہے، رحمت کے ساتھ میں، یعنی ڈر کے ان کی طرف لپکنا. ایک ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا اور ایک ہے ڈر کے پکڑ لینا. بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کو لپٹ جاتا ہے، بھاگتا نہیں ماں سے. جب ماں بچے کو مارتی ہے تو بچہ بھاگتا نہیں. اگر وہ واقعتاً بچے میں واقعتاً ابھی بچپنا باقی ہے اور دوسرے اثرات کی وجہ سے اس کا ذہن خراب نہیں ہوا ہے تو جتنا ماں مارے گی اتنا ماں کو لپٹے گا، وہ مارتے رہے گی وہ لپٹتا رہے گا، وہ مارتے رہے گی وہ پکڑتا رہے گا. کیونکہ محبت کے ساتھ میں ڈرنا، چاہت کے ساتھ میں ڈرنا، یہ مقصود ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے فرما وخشی الرحمن، رحمان سے ڈرے. یعنی ڈرنے کا مطلب بھاگے نہیں، ارے مجھے اللہ سے بڑا ڈر ہوتا ہے اس لیے میں مسجد آتے ہی، یہ ڈر مطلب نہیں ہے. ارے بھائی اللہ مسجد میں کہا جاؤ ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے اللہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں بیت اللہ کو نہیں جانا، یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ وہ ڈر مقصود ہے جو اللہ کی محبت پر اور اللہ کی چاہت پر، اللہ کی یعنی اگر وہ یعنی اتنے مہربان اور اتنے رحم کرنے والے اللہ، ان کو میں کیسے ناراض کروں، اس پر آدمی ڈرے. کتنی بےغیرتی کی بات ہوگی، اتنی نمک حرامی کی بات ہوگی. تو اس پر آدمی لپکے، اس پر خشیت رحمان ہے، ڈرو وہ رحمان سے، یعنی رحم کرنے والا ہے اس سے ڈرو، اس سے لپکو. افلاطون کا غالباً قصہ ہے یا خود سقراط کا ہے، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے ایک سوال کیا اور کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، اگر آپ نے جواب دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کہا کہ اگر آسمان کو کمان بنا دیا جائے اور مصیبتوں کو تیر بنا دیا جائے اور انسان کو نشانہ لگایا جائے تو آپ کے پاس بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اتنی بڑی کمان ہو جتنا بڑا آسمان ہے، اور حوادث اور مصیبتیں وہ تیر کی جگہ پر ہوں، تیر کمان جس سے نشانہ لگایا، اور انسان سے نشانہ لگایا جائے، تو کیا آپ کیا آپ کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل سبیل ہے. وہ یہ ہے کہ جس نے جو تیر مار رہا ہے حوادث کے ذریعے سے اس کے قریب آدمی ہو جائے، کیونکہ تیر دور والے کو مار سکتے، قریب والے کو نہیں مار سکتے. تیر جو مار رہا ہے مارنے والے سے لپٹ جائے. ایک آدمی کے پاس تیر ہے، وہ تیر سے مارنا چاہ رہا ہے اور اس نے پکڑ لیا مارنے والے کو، تو کس کیسے مارے گا وہ؟ تیر تو دور جا کے لگنے والی چیز کا نام ہے. تو اس نے کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ یہ فہم نبیوں ہی کو ملا کرتا ہے. مگر وہ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جتنے حکما گزرے ہیں متقدمین فلاسفہ، وہ لوگ نبی کو انسانیت کی تہذیب کے لیے تسلیم کرتے تھے کہ انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے نبی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود ہی مہذب بنا چکے ہیں، اس وقت آپ ہیں مگر ہمارے لیے نہیں. یعنی ذہن ان کا کام کیا، آدھا کام کیا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مہذب بنانا ایک دنیا کے اعتبار سے ہے، ایک مہذب بنانا ایک آخرت کے اعتبار سے، اور وہ تو آدمی کی عقل تجزیہ نہیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آخرت کے اعتبار سے مہذب ہونا کیا ہوتا ہے. اس لیے نبی کی ضرورت ہر ایک کو پڑے گی، چاہے کتنا ہی عقل مند ہو اور کتنا ہی سائنسداں ہو، فلسفی ہو. تو غرض یہ فرمایا کہ ڈر تو وہ آدمی اختیار کرے گا جو نصیحت پر چلنا چاہے، یعنی نصیحت پر چلے اور رحمان سے بغیر دیکھے کے ڈرے. ایک تفسیر اس کی اور کی ہے مفسرین نے، وخشی الرحمن بالغیب کا مطلب ہے یہاں غیب سے مراد تنہائی ہے. غیب کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ غیب کا تعلق ڈرنے والے سے، ڈرے وہ رحمان سے اکیلے میں، غیب میں یعنی لوگوں کی غیر موجودگی میں. اس کا مطلب یہ کہ جس کے دل میں اخلاص ہو اور اخلاص سے خدا کا خوف اس میں ہو، دیکھا دیکھی نہ ڈرتا ہو. ایک تو یہ کہ ڈرے جیسا کر رہا آدمی لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے بڑا متقی بڑا پرہیزگار ہے اور اندر سے خواب بھی تقویٰ نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ گیا، کوئی دیکھا تب بھی خدا کا خوف کر رہا اور کوئی نہ دیکھا تب بھی خدا کا خوف کر رہا، وہ ہے قرآن پاک سے صحیح فائدہ اٹھانے والا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ میں خوف اختیار کرتا ہے، تنہائی میں اس پر خوف کا اثر ہوتا ہے، تو صحیح قرآن پاک سے استفادہ اسی کو ہوتا ہے، وہ وہی کر سکتا ہے، فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دل میں نورانیت بھی پیدا فرماتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے تنہائی میں میرا خیال آ کر، میرا ڈر آ کر اتنا آنسو نکل گیا جتنا کہ مکھی کا پر ہے یا مکھی کا سرا ہے، تو پھر میں اس آنکھ کو جہنم میں داخل نہیں کروں. تنہائی میں خدا سے ڈرنا خدا کو اتنا محبوب ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور خدا کے خوف و خدا کی محبت سے اپنے اوپر شرمندگی کے ساتھ کہ کیا میں نے کیا، آخر مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور میرے اللہ کے کتنے احسانات مجھ پر ہیں، وہ کتنا مہربان ہے، کیونکہ جب پیدا ہونے سے لے کے اب تک جو کچھ بھی ملا صرف اور صرف اور صرف اس کے پاس سے ہی ملا، کہیں اور سے نہیں ملا. ہاتھ پچاسوں تھے، راستے ہزاروں تھے، ذریعے سینکڑوں تھے، مگر دینے والا ایک ہی تھا. اب تک جتنی مرتبہ آدمی بیمار ہو کے شفا پایا، وہ ایک ایک پنڈی سے لے کے جتنے پیسے آدمی کو بچپن سے لے کے اب تک ملے، وہ پورے اللہ کے پاس. جتنی مرتبہ وہ دوا کھایا وہ اللہ کے پاس، جتنی مرتبہ اس نے کھانا کھایا وہ اللہ کے پاس، جتنے کپڑے اس نے پہنے وہ اللہ کے پاس، جتنی مرتبہ وہ انجوائے ہوا، لطف اندوز ہوا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہو. کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ کسی ایک چیز میں کوئی دوسرا شریک تھا، اس نے دیا اور اللہ نے نہیں دیا، ایسا نہیں. اتنا مہربان اللہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ اس کی نمک حرامی کی نافرمانی کی، تنہائی میں خیال آیا اور محبت میں اس کے آنسو بھر گئے اور وہ رونے لگا کہ یا اللہ واقعی مجھ سے بڑا کوئی قصوروار نہیں ہے. اللہ پاک کو اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ اچھا تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، جا میں نے تیری آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ جہنم پر بہت جلدی خوش بھی ہوتے ہیں، ناراضی بھی ان کی بہت سخت ہے، لیکن خوش ہونے کی پالیسی زیادہ ہے ان کے پاس. یہ ہے کہ انتقلی وہ کبائے رماتون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلاً کریما، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں. بس انتقلی وہ کبائے رماتون نونان، اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو گے جسے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو جو تمہارے چھوٹے گناہ ہے وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلاً کریما، اور عزت کے ساتھ ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو رحم ہی غالب ہے، اس لیے فرمایا کہ خشی الرحمان، جو رحمان سے ڈرے اور اکیلے میں ڈرے اور تنہائی میں ڈرے، فبشر بھی مغفرت واجر کریم، آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی. جب اللہ تعالیٰ ڈرنے پر بخشنے والا ہے تو اگر وہ نہ بھی بخشتا تو بھی آدمی کو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے تھا، مگر جبکہ غرض بھی متعلق ہے کہ وہ بخشے گا گناہوں کو اور جو بدعملیاں انسان سے ہو گئی ہیں اس کا انجام سامنے آنے نہیں دے گا. حالانکہ کتنی سخت بات ہوگی کہ جو بدعملی آدمی سے سرزد ہو گئی ہے اس کا انجام اس کے سامنے آئے, کیونکہ اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے. اس کے باوجود اللہ اپنے کرم سے یہ کریں گے کہ گناہوں کو معاف کر کے جو کچھ بدعملی آدمی سے ہو گئی ہے اس کا انجام سامنے آنے نہیں دیں گے, مٹا دیں گے اس کو, فرشتوں سے بھلا دیں گے. اس کے نام اعمال میں جو گناہ مٹا دیا گیا ہے اس کو خالی جگہ نہیں رکھیں گے, تاکہ دوسرا دیکھ کے یا فرشتہ دیکھ کے سمجھے کہ مٹا تو دیا آپ نے مگر یہاں پہ کوئی گڑبڑ کیا تھا. اس کی جگہ نیکی لکھیں گے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ایسے اللہ, یعنی اگر ڈریں گے تو وہ ایسا کرنے والے ہیں, تو یہ تو تقاضا اور پیدا کرنے والی چیز ہے کہ واقعی اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے, کیونکہ میری حاجت ہے اور میری ضرورت ہے. اگر میری کوئی ضرورت نبی ہوتی تبھی میں ڈرتا اللہ سے, کیونکہ اللہ ایسے بڑے ہیں, لیکن اب تو میری حاجت بھی ہے. فرمایا فبشر, تو ایسے ڈرنے والے کو آپ خوشخبری دیں کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, واجر کریم, اور بہترین بدلہ اس کو ملے گا, اسے اس ڈرنے کا بدلہ ملے گا. حالانکہ ڈرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈرنا ان کی ذات کی وجہ سے, وہ بڑے ہیں اس لیے ڈر ہوتا ہے, ڈرنا چاہیے. تو ان کی حیثیت کے سامنے پیش نظر ایک مخلوق کو, ان کے بندے کو جو ان کے ہاتھ میں ان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ, اس کو ڈرنا ہی چاہیے. مگر تو نے ڈرا اس لیے تجھے بدلہ دیا جائے. باجرین کریم, انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. بے شک ہم زندہ کرنے والے ہیں مردوں, بدلہ اس کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً بدلہ دیا جائے گا. اس ڈرنے کا انجام سامنے آئے گا, نہیں ڈرنے کا انجام بھی سامنے آئے گا. آپ تسلی رکھیں, انا نحن نحیی الموتى, ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ اسلام کا ایک بہت ہی بڑا عقیدہ ہے. جتنا کسی آدمی پر یہ واضح رہے گا اور دھیان میں رہے گا, اتنا آدمی کی زندگی صحیح ہوگی. انسان کی زندگی کو اندر باہر سے صحیح کرنے والی چیز صرف ایک ہے, اور وہ فکر آخرت ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا بدل ملنے والا ہے. کسی اور ذریعے سے انسان کی سوسائٹی کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. کتنی اس کو دولت دے دیں, کتنے ہی اس کو پڑھا دیں, کتنے فیسلٹیز اس کو دے دیں, کتنی سہولت فراہم کر دیں, اس کے اخلاق پر, اس کی نیت پر, اس کے جذبات پر, اس کے خواہشات پر, اس کے اعمال پر کنٹرول نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں, جب تک آخرت کی فکر نہیں آئی. اور جس کے دل میں جتنی آخرت کی فکر ہے وہ اتنا اپنا عمل صحیح رکھتا ہے. ورنہ جو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے وہ کمرشیل بیسس پر ہوتا ہے. عمل صحیح رکھنے میں فائدہ ہے تو عمل صحیح رکھتا ہے, عمل صحیح نہیں رکھنے میں فائدہ ہے تو عمل صحیح نہیں رکھتا. عام طور پر یہاں کاروبار میں لوگ دھوکہ نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے نہیں کہ جھوٹ بولنا ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس لیے نہیں بولتے, بلکہ اس لیے کہ یہاں کاروبار میں جھوٹ بولنے سے نقصان ہے, اس لیے بس. کیونکہ دوسرے لوگ نہیں بولتے تو کاروبار صحیح صحیح چلتا ہے. اگر ہم بولیں گے تو پھر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. فارمولے کو لکھ دیا جاتا دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز اتنی, اور رول بھی اور قانون بھی ایسے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کو ثابت کرے گا تو جناب اس کو اتنا انعام ملے گا, اور جس کی غلطی نکلے گی اس کو سو کر دیا جائے گا. تو وہ ہیبت میں سب سچے ہیں. اور اگر جہاں جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے تو آدمی کبھی بھی نہیں بات کرتا, چاہے کوئی ہو. جھوٹ یہاں جھوٹ کی عادت نہیں ہے, ویسی بات جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں. کمرشیل بیسس پر سچے اور جھوٹ ہے, آخرت کی فکر اور خدا کے خوف کی بنیاد پر نہیں ہے. تو وہ تو آخرت کی بنیاد پر ہی عمل آدمی کا صحیح ہوتا, عقیدے کا بھی, اخلاق کا بھی, معاملات کا بھی, زبان کا بھی, ساری چیزوں کا. اس لیے قرآن کریم کو دل بتایا گیا ہے, کیونکہ یہ دل کو صحیح کرنے والی چیزیں, یعنی عمل کا دل وہ آخرت کی فکر ہے. اگر آخرت کی, جیسے دل سے پورا نظام جسم صحیح رہتا ہے, اسی طرح آخرت کی فکر سے پورا نظام عمل آدمی کا صحیح رہتا ہے. اس لیے فرمایا انا نحن نحیی الموتى, ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. اور مزید کیا ہے, ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور لکھ رہے ہیں ہم ان تمام اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے. یہ بتا دیا گیا کہ جو عمل آدمی کر رہا ہے وہ آگے بھیج رہا ہے, وہ جا رہا ہے سامنے, اور جا کے وہ چیز محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, اے میرے بندو بس یہ اعمال ہیں جو جمع کر کے میں تم کو واپس کرنے والا ہوں, میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. کل قیامت جس کو جو ملے گا وہ اس کے اعمال کا مجموعہ ملے گا, آدمی اپنے عمل ہی میں جا رہا ہے. فرمایا کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, جو اپنے آگے اچھائی کو پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ کے فضل سے ملا, اور جو آدمی اپنے آگے برائی کو پائے آخرت میں جانے کے بعد, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے, مجھے نہ بولے, میں نے تو جو تم نے بھیجا تھا وہ تجھے حوالے کر دیا, آج میں کسی کو ظلم کرنے والا نہیں. فرمایا ونکتب ما قدموا, اور ہم لکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو کچھ انہوں نے آگے بھیجے ہیں, وآثارہم, اور ان کے آثار کو اور ان کے نشانوں کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. عمل اور اس کے بعد میں نتیجہ عمل, عمل کا کیا نتیجہ ظاہر ہو رہا, اس کا عمل کرنے کے بعد میں اس کا کیا اثر پڑا, وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. عمل لکھ دیا اور اس کا اثر چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہوتا. عمل اور عمل کے بعد میں عمل کا جو اثر ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں, اس کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. عمل کے اثر سے کیا مراد ہے؟ عمل کے اثر سے مراد ہے کہ عمل کرنے کے بعد میں اس عمل کے جو کچھ اثرات باقی رہے, اچھے یا برے, وہ بھی باضابطہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں.
مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی, ایک اس نے عمل کیا, اس کتاب کو ہزار آدمیوں نے پڑھا, ان کے دل میں آخرت کی فکر آئی, دین کا فہم آیا, تو اس نے ایک کتاب لکھی, صرف کتاب لکھنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان ہزار آدمیوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر انہوں نے عمل کیا تو ان کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا, اور انہوں نے تبلیغ کی اس کی تو ان کے تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا, اس تبلیغ کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آیا اس کا ان کو ثواب دیا جائے گا. ایک آدمی نے مسجد میں پیسے لگا دی, تو ظاہر ہے کہ $1,000 $500 $10,000 جو بھی اس نے لگا دی, ایک عمل ہے کہ اس کا مال تھا اس نے دے دیا, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اس مسجد کے بننے کے بعد جتنے لوگوں نے نماز پڑھی اور فائدہ اٹھایا ان پیسوں کے دیے جانے پر جو اس نے دیا ہے, تو وہ پورے نماز بھی اس کے لیے لکھے جاتے رہیں گے, وہ آثار ہوں اس کے آثار کو لکھا جائے, چاہے کتنے دنوں تک پڑھتے رہیں, 1,000 سال تک نماز اس میں ہوتی رہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری مسجد بنانا ضروری نہیں ہے, مسجد میں اگر ایک کوڑے کے اتنا حصہ بھی آدمی شریک ہو گیا تو جنت میں مکان ملنا یقینی ہے. ایک حدیث ہے جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ موضع صوت, مسجد ایک کوڑے کے اتنی مسجد بنا دینا جس کا بھی جنت میں بدلہ دیا جائے گا اتنی مسجد اس کو دی جائے گی. علماء اس بارے میں بہت بنے, کوئی ایک کوڑے کی اتنی مسجد, یعنی ایک آدمی چھوٹی سی مسلح بنا دیا, ایک بارش دیر بارش کی اتنا, اور اللہ کے نام سے بول دیا یہ مسجد ہے, نہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی نہ کچھ, نہ کیا مطلب ہے اس کا. پھر شروح نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اتنا پیسہ لگا دینا کہ اس میں ایک کوڑے کی اتنی, کوڑا کتنا پتلا رہتا کوڑا گھوڑے کو مارنے کا, اتنا بھی اگر شیر آدمی کا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے اسی کا وہی منفاط جمع ہو کے تو سب کے لیے فائدہ ہو رہا ہے, ورنہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے سب نماز. تو اس وقت جو پیسے انہوں نے دیے اس کا ثواب, اور جو پیسے بعد میں دیتے رہیں گے اس دینے کی وجہ سے جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پورا ثواب. کسی نے غریبوں کو, یعنی غریبوں کو کوئی امداد کر دی, اور کسی نے قرآن پاک کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے, یا ہے کہ کسی نے کوئی رفاہ عام کا کام کر دیا, کنویں کا انتظام کر دیا, نل کا انتظام کر دیا, فریج کا انتظام کر دیا, کولر کا انتظام کر دیا, کوئی خیر پل بنا دیا, اور یہ کہ کوئی اور ایسا کام کروا دیا جس کے ذریعے اس کے آثار لکھے جاتے ہیں. خیرن کا نا وہ شرن, اب برے ہیں تو بھی کسی نے ایک ناول لکھی تو جتنا وقت اس نے ناول لکھنے میں, بحث گوئی کرنے میں اس کا ٹائم گزرا, اس کا گناہ اس کو ہوگا, اس کو جتنے پیسے لگا کے چھاپا اس کا گناہ اس کو ہوگا. اس ناول, وہ ناول بڑی مقبول ہوئی اور اس کو لاکھوں آدمیوں نے پڑھا, تو ان پورے لاکھوں آدمیوں کے جو ٹائم اس میں گناہ میں گزرا ہے, تو مثلا 3 گھنٹے میں وہ ناول ختم ہوئی, تو لاکھوں آدمیوں کے, لاکھ آدمیوں کے 3 لاکھ گھنٹے ہو گئے, 3 لاکھ گھنٹے گناہ کا وبال اس کے حصے میں لکھا گیا. کسی نے ایسا کوئی بنا دیا, ایسا کوئی ڈراما بنا دیا, ایسا کوئی قانون بنا دیا ظالمانہ قسم کا, جتنے لوگوں پر اس کی وجہ سے ظلم ہو رہا سب کا گناہ اس کو ہوگا. کسی نے کوئی ایسا مخرب اخلاق ادارہ بنا دیا, کوئی ایسی فلم بنا دی جس سے اخلاق خراب ہو رہے ہیں, جتنے جو بنایا وہ تو گناہ ہوا ہی ہوا, اس کے ذریعے سے جو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لکھ رہے ہیں, کہاں کس پر کیا اثر پڑ رہا ہے آدمی کو, اور آدمی کے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر وہ اثر کیونکہ پڑتا ہے اللہ پاک اس کو لکھتے ہیں. جو ذرہ خیر وجود میں آتا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, جو ذرہ شر وجود میں آتا ہے اس کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں ظاہر میں اور باطن میں, اور جو عمل آدمی سے ہو گیا اس کا جو اثر ہے وہ چھوٹ ہی نہیں سکتا. اللہ نے کچھ ایسا نظام اس کائنات میں لگا رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی سسٹم انسان کی نگرانی کا, انسان کے اعمال کا, انسان کے اقوال کی حفاظت کا ایسا نہیں ہے, آج تک بھی نہیں ہے, جتنا ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. جو کرے اس کرنے کے بعد میں کتنا ہی اس کو مٹانے کی کوشش کرے وہ نہیں مٹ سکتا, الا یہ کہ اللہ ہی مٹانے کا ارادہ کرے. اسی وجہ سے بخشش کا کام سوائے اللہ کے کسی کے قبضے میں نہیں, معاف کرنے کا کام, کوئی صورت ہی نہیں ہے معاف ہونے کی. اس سے پہلے میں نے غالباً آپ کو یہ قصہ سنایا تھا کہ دلی میں ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, مر گیا, وہ غیر مسلم تھا, اس کو جلا دیا گیا, نوجوان تھا, اس کی ماں نے پولیس نے یہ رپورٹ لکھوائی کہ مجھے شبہ ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ وہ خود اپنی موت نہیں مرا بلکہ اس کو کسی نے مارا. تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ بول رہے ہیں جبکہ اس کو جلایا بھی جا چکا ہے شمشان گھاٹ. اس نے کہا کہ بھائی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس میں تدبیر ہو, اس کہ مجھے شبہ ہے فلاں فلاں پہ مجھے شبہ ہے. تو غصہ یہ ہوا کہ شمشان گھاٹ پہنچے تو جہاں وہ آدمی کو جلایا گیا تھا اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی مزید نہیں جلایا گیا تھا, اسی کی راک تھی, اس راک کو اٹھا کے لیبارٹری میں بھیجے کہ بھائی اس کی تحقیق کرو کہ اس کے بارے میں کچھ آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں. 6 مہینے تک اس پر ریسرچ ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ آدمی طبی موت نہیں مرا ہے, اس کو مارا گیا, جس کی باڈی کو جلایا جا چکا اس جلی ہوئی راک اور جلی ہوئی باڈی نے شہادت دی اس انسان کی تحقیق میں کہ یہ خود نہیں مرا ہے بلکہ اس کو مارا گیا. اب وہ جن کے اوپر شک شبہ تھا ان کو پکڑ کے تفتیش کی اور پولیس والوں کی تفتیش, چاہے کہیں کے ہوں وہی کی قسم کی رہتی ذرا وجنا اس نے اقرار کر لیا کافی صاحب ہم لوگوں نے اس کو مارا تھا اس کو ظاہر دیکھ مار دیا تھا. اللہ کا ایسا محکم نظام آدمی کے پیچھے ہے ہر عمل کا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ مٹ نہیں سکتا الا ان شاء اللہ. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے تو ملا یغفر الذنوب الا انت, اور گناہ کو آپ کے علاوہ چونکہ کوئی معاف نہیں کر سکتا اس لیے آپ معاف کر دیجیے. آپ کے علاوہ کوئی اور معاف کر سکتا, میں خود معاف کر لیتا یا کوئی اور سے معاف کر لیتا تو میں کچھ بھی کوشش کرتا مگر یہ تو اب آپ کے کنٹرول میں, میرے بھی کنٹرول میں سے نکل گیا. میں نے جو کام کیا تو پھر نکل چکا ہے, لب لبی دب چکی ہے ریوالور کی, اب گولی تو نکل چکی ہے تو میرے اپنے کنٹرول میں بھی اب نہیں ہو سوائے اللہ کے کسی کے کنٹرول میں نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے, اس لیے کہ گناہ کو سوائے آپ کے کوئی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرشتہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا یقین دیکھ رہے ہیں کیسا, اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں معاف کرتا, چلو معاف کر دو. جب میں میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا اور کوئی اور تدبیر لے کے یہ نہیں معاف کرا سکتا, چلو اس کو معاف کر. اتنے رحمت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے ہیں اور اتنا جلدی بخشتے ہیں, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے, رحمت حق بہانہ می جو ہے, بہانہ دیکھتی ہے اللہ کی رحمت کہ کسی طریقے پر اس کو پاک صاف کرو. بہانہ می جو ہے بہت خوبی بہت پیسہ یہ نہیں چاہیے اللہ, یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لب کے بھرا ان سے محبت کرے ان کو چاہے. تو یہ فرمایا کہ ماں قدم ہوا آتا رہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے, اور یہ جو مضمون میں ذکر کر رہا تھا وہ ایک حدیث سے اور زیادہ موقت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا, جو آدمی کسی نیک طریقے کو جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا جاری کرنے کا, اور پھر اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ کریں گے ان سب کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور یہ بات آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, غالباً مضر کے تھے, اکثر ہوں من مضر بل کلہم من مضر, بلکہ اکثر وہ قبیلے مضر کے تھے اور بہت غربت کی حالت ان کے اوپر تھی کہ کپڑے وغیرہ بھی پہننے کو نہیں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو تو آپ کے چہرے پر شکن پڑ گئی ان کی غربت اور افلاس کی وجہ سے. آپ اندر گئے باہر آئے, اندر گئے باہر آئے, پھر اس کے بعد آپ نے جمع کیا صحابہ کو, پھر آپ نے نماز پڑھائی, پھر اس کے بعد میں خطبہ دیا, اور خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ صدقہ کرے, جس کے پاس دینار ہے وہ دینار دو, جس کے پاس درہم ہے وہ درہم, جس کے پاس غلہ ہے وہ غلہ دو, جس کے پاس کپڑا ہے وہ کپڑا دو, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک کھجور ہے تو ایک ٹکڑا کھجور کا وہ دے دو, یہ آپ نے فرمایا. ولو وشپ بھی کمرا مگر دو. یہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اٹھے اور ایک بڑی تھیلی لے کے آئے, اتنی وزن دار تھی کہ خود سے نہیں لا سکے, دوسرے آدمی کے ذریعے سے اٹھوا کے لائے, یعنی اس سے کہا کہ ذرا ہیلپ کرنا مجھے اٹھانے کی, وہ اٹھایا پھر لے کے آئے, خوب لے کر آئے. بس جو ان کو لاتے ہوئے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو وہ لے کے آئے, یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دو ڈھیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگتے ہوئے دیکھ لیے, غلے کا اور ایک کپڑوں کا. وکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا خوشی سے, کانہ مذہبا, گویا کہ سونا پلا دیا گیا ہے اس پر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کے چہرہ چمکنے لگتا تھا, بشاشت آپ کے چہرے پہ آ جاتی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو پہلا آدمی لایا نا اس کو سب کا ثواب ملے گا جو بعد میں لائے, کیونکہ اس نے طریقہ جاری کیا, لوگوں کو بتایا کہ ایسا لایا جاتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا منسلنا سنتن حسنتن, جو آدمی کسی نیک طریقے کو جاری کر دے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے, اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کاٹ کے نہیں دیا جائے گا اس کو, لا ينقص من اجورهم شيء, ان کے ثواب میں سے کم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ منسلنا سنتن سیئتن, جو آدمی کسی برائی کے سلسلے کو جاری کرے گا تو اس برائی کے کرنے کا وبال اس کو ہوگا, جتنے لوگ اس برائی کو فالو کریں گے ان سب کا وبال بھی اس کو ہوگا, اور ان بدکاری کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا ينقص من اوزارهم شيء, ان کے اوزار میں سے کمی نہیں کی جائے گی. اس لیے یہاں کسی عمل کے کرتے وقت میں اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میرے کسی عمل سے کوئی برائی کا سلسلہ تو نہیں چلے گا کہ کئی لوگ اس کو دیکھا دیکھی کریں گے. بھلائی کا سلسلہ چل رہا تو بسا غنیمت ہے, یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے گراک لگ گیا, اور اگر خدا نہ خواستہ برائی کا سلسلہ چل پڑا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور ہم لکھ رہے ہیں ان تمام اعمال کو جو وہ آگے بھیج رہے ہیں, اور ان کے آثار اور نتائج کو بھی لکھ رہے ہیں اس کے بعد میں کیا اس کا اثر ان کو ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ جب جماعت کی فضیلت بیان فرمایا کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ فائدہ ہے, تو جو صحابہ کے مکانات مسجد سے دور تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب مکان خرید لیں, منتقل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم, اپنے اپنے گھروں میں ہی رہو اور دور ہی سے آیا کرو, تمہارے آثار نشانات قدم لکھے جائیں گے. اور اس پر یہ آیت آپ نے پڑھی ونکتب ما قدموا وآثارهم, کہ تمہارے تمہارے نماز پڑھنے کو بھی لکھا جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جب تم آ رہے ہو تو اس کے جو نشانات آنے میں پڑ رہے ہیں تمہارے پیروں کے وہ بھی لکھے جاتے ہیں. آدمی پیر سے نہیں آ رہا کار میں آ رہا ہے تو کار کے پہیوں کے جو نشانات پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر جگہ آدمی پیر سے نہیں آ سکتا, جس چیز سے آ رہا وہی اس کے پیر ہیں. برف تم مقدم آتا رہا ہوں. ویسے یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, اسی لیے مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت انا نحن نحیی الموتا یہ مدینے میں نازل ہوئی, باقی پوری سورت مکے میں نازل ہوئی. اور اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پوری سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے طور پر, پروف کے طور پر اس موقع پر پڑھا جبکہ حضرت صحابہ کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی کہ تم اپنے نشانات قدم بھی تمہارے لکھے جائیں گے, تم کو نزدیک آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سب نزدیک آئیں گے تو پھر دور پریشانی ہو جائے گی لوگوں کو, سب جگہ رہنا چاہیے لوگوں, اس لیے آپ نے فرمایا. تو غرض یہ ہے کہ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہم لکھ رہے ہیں, اور فرمایا کہ یہ کسی کے عمل ہو جانے کے بعد میں لکھنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے تو ہر چیز کو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا. جب واقعہ ہونے سے پہلے ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ ہم نے لکھ دیا کون کیا کرنے والا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے, تو واقعہ ہونے کے بعد میں اس کو محفوظ کر دینا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو معمولی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدمتم مثلا اصحاب القريه اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان چل رہا ہے اور آپ کو تسلی دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے ہیں, اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم سب کو محفوظ کر رہے ہیں, سب ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. اب ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے, واقعے کے ذریعے سے ایک بات کو, اسی بات کو کہ نبی آپ سے پہلے بھی آئے اور نبیوں کے ساتھ ہمیشہ یہ سلوک ہوا, تو جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوا, جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارا واقعہ پیش آیا. تو خود ایمان والوں کو تسلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو تحریر اور ڈراوا کہ وہ ڈر جائیں کہ بھئی یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے, ایسا ہی ہونے والا ہے, اس سے پہلے ہو چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی. خدا کا ایک ضابطہ ہے, تو خدا ہی ضابطے سے واقف کرانے کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. وضرب لہم مثلا بیان کر دیجیے آپ ان کے لیے مثال, اصحاب القریہ ایک گاؤں والوں کی, ایک گاؤں والوں کا قصہ آپ ان کو سنائیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات. انسان کا مزاج یہ ہے کہ واقعات کے ذریعے سے وہ بات کو جلدی لے لیتا ہے اور اچھا لے لیتا ہے. سادہ حقیقت کو آپ سنائیں گے تو سمجھتا تو ہے وہ, لیکن اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی چیزیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اسٹوریوں کی شکل میں کی جاتی ہے. اب یہ جتنے ویڈیو فلمیں ہیں, ٹی وی ہے, سنیما ہے, الا بلا, اس میں سب کیا ہوتا ہے, کہانی بنائی جاتی ہے اور اس کہانی کے روپ میں ایک حقیقت ذہن نشین, ایک مزاج, اس کا بڑا ایک اخلاق پیدا کیا جاتا ہے. کیونکہ آدمی کی یہ فطرت ہے اور آدمی کا یہ مزاج ہے کہ کہانیوں سے واقعات کے ذریعے سے, کہانی کہتے ہیں فرضی واقعات کو, واقعات کہتے ہیں جو واقعہ ہو چکا ہے بالحقیقت خارج کے اعتبار سے اس کو, اور دونوں کے ذریعے سے بات کو ذہن نشین کرنا مفید ہوتا ہے. اس سے ایک عام اصول نکلتا ہے قرآن کریم کا, وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی کسی بات کو سمجھانے کے لیے واقعات کو سنا سکتے ہو. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب ادھر ادھر کے واقعے سناؤ مت, آپ جو قرآن شریف ہے اس کا ترجمہ کرو, جو حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ کرو. قرآن شریف اور حدیث شریف کا ترجمہ کرنا بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر آپ کو کسی چیز کے مطالعے کا حق جب ہی ہے جب کہ قرآن حدیث میں ہو. جیسے بولنے والا یہ بات پر پابند ہے کہ قرآن حدیث کی بات بولے, مطالعے والا بھی تو اس کا پابند ہے کہ جو قرآن حدیث میں اس کا ہی مطالبہ کرے. تو قرآن حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث ہی بولنا واقعہ نہیں بولنا, یہ تو نہیں ہے کہیں. جو قرآن آپ کسی عالم صاحب سے یہ بولیں کہ آپ خالی قرآن حدیث کا ترجمہ کرو, تو آپ کو کسی کو مطالبے کا کب حق ہے؟ جو قرآن حدیث میں ہے اسی کے تو مطالبے کا حق ہے نا, کسی دوسری چیز کے مطالبے کا تو حق نہیں. تو قرآن میں کیا یہ مطالبہ آدمی سے ہے کہ وہ خالی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرے اور حدیث کا ترجمہ کرے؟ یہ تو نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک میں اس کے برخلاف واقعہ بیان کیا گیا اور واقعہ بہت سے بیان کیے گئے, اور پھر یہ فرمایا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار تم عبرت حاصل کرو. عبرت جو حاصل کی جاتی ہے وہ نئے نئے واقعات سے حاصل کی جاتی ہے, تو دوسرے واقعات سے بھی عبرت لینے کی ترغیب دی گئی قرآن پاک میں, تو وہاں واقعات کو بیان کرنا کیسے برا ہو گیا؟ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کی تربیت میں آپ اس بات کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ اپنے شاگردوں کو, لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کے لیے واقعات ہی کے ذریعے سے ذہن سازی کیا کرتے تھے. جو اس بات ہے کہ اس میں آدمی کا ذہن اچھی طرح سے بنتا ہے, وہ کسی مضمون کو خوب اچھی طریقے پر قبول کرنے کا عادی ہوتا ہے, قبول کر پاتا ہے. یہ نفسیات ہیں انسان. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پردہ بہت اچھی چیز ہے, اسلام میں پردے کا حکم ہے, آپ کہیں گے واقعی پردہ اچھی چیز ہے اسلام میں پردے کا حکم. اور اگر میں اسی کو ایک واقعے کے پیرائے میں سناؤں, حضرت حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب 75 سال کے ہو گئے, 75 سال کے یا 80 سال کے تھے یا کم و بیش, مرحلہ اسی کچھ عمر تھی ان کی, تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر گئے ان کے پاس ان کی ایک مریدنی آئی, خادمہ آئی, مرید بیٹھ گئی تھی ان سے. تو انہوں نے, وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتے تھے, انہوں نے کہلا بھیجا کہ حضرت آپ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب کوئی بدگمانی بدنیتی کا کوئی سوال نہیں, اور میں اتنی بڑی بوڑھی ہو گئی کہ میرے اندر بھی کوئی جذبات باقی نہیں رہے, کوئی بدنیتی اور بدگمانی کا سوال نہیں. میں بوڑھی, آپ بھی بوڑھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے آ جایا کروں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی ملفوظات سنوں تو میرے دل پر زیادہ اثر ہوں گا. تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ بی بی تو بھی بوڑھی میں بھی بوڑھا مگر شریعت مطہرہ جوان ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی جو شریعت ہے, اللہ کا جو حکم ہے, وہ بوڑھا نہیں وہ جوان ہے. ایک بات میں نے پہلے سنائی تھی, ایک بات واقعی کے پارے میں سنائی, دونوں میں فرق ہو جاتا ہے آدمی کے ذہن میں لینے میں, اس کے تاثر میں فرق ہو جاتا ہے. اس لیے واقعات کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے. اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ واقعات کے سنانے کی چونکہ اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹ پلٹ صحیح غلط جو چاہے سنایا جائے, اس سے کنٹرول کرنا چاہیے. واقعہ مستند ہو اور وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو, صحیح اس سے نتیجہ نکالا گیا ہو, واقعہ صحیح ہو, یہ تو اس پر تو کنٹرول کیا جائے گا. مگر لوگ بے احتیاطی کر رہے ہو کہ اصول قرآن کو نہیں توڑا جائے گا. اصول قرآن میں سے, اصول حدیث میں سے یہ ہے کہ واقعات کے ذریعے جو بات جتنے ذہن نشین ہوتی ہے کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی. چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے سے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہ رہے ہیں, اپنوں کو بھی پرائوں کو بھی, جو پرائے ہیں ان کو ڈر, ان کے دل میں ڈر ذہن نشین ہو جائے کہ وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. اگلا ذرا پچھلا ہوشیار مشہور ہی ہے, سامنے پولیس والا کسی کو لیٹ مار کے اگر پکڑ لیا تو پچھلے والے سب کیا کرتے, سب اٹینشن. اس واسطے کہ ایک واقعہ سامنے آلریڈی ہو چکا ہے تو پیچھے والے سب صحیح ہو جاتے, حالانکہ صرف $25-30 کا مسئلہ ہے, زیادہ نہیں ہے, $50 کا سب ملا. تو جو پرائے ہیں ان کے لیے بھی ڈر محقق ہو جائے, ذہن نشین ہو جائے, اور جو اپنے ہیں ان کو بھی تسلی اور خوشی ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, آپ بیان کر دیجئے ان کے سامنے ایک مثال گاؤں والوں کی. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, جس وقت میں کہ آئے ان کے پاس رسول, مرسلون آئے یعنی پیغمبر ہم نے بھیجے, اور پیغمبر بھیجنے کی نوعیت کیا ہوئی, اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا, جبکہ ہم نے ان کے پاس دو پیغمبر بھیجے, فَكَذَّبُوهُمَا, انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر ہوتے تھے, اور کسی ایک بستی میں ایک ہے, کسی دوسری بستی میں ایک ہے, کسی تیسری بستی, ایسا بھی ہوتا تھا. اور کبھی کبھی پیغمبروں کی جماعت بھیجی جاتی تھی, پوری جماعت بنا کے, گروپ بنا کے بھیجا جاتا تھا کہ تم سب مل کے اس بات کی دعوت دو, سب کے پاس نہیں آتی تھی. ایسا ہو تو پہلے دو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام صادق تھا اور ایک کا نام صدوق تھا. فاسدنا بثالث, جب انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو پھر ہم نے تقویت دی ان دونوں کو تیسرے سے, پھر اور ایک کو ان کے ساتھ میں نے بھی بنا کے بھیجا, تم تینوں جا کے سمجھاؤ ان لوگوں. اب یہ تیسرے کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کا نام شمعون تھا, بات کرتے ہیں ان کا نام شلوم تھا. اور یہ کہ ناموں کے ساتھ میں اس طرح ایمان لانا کوئی واجبات میں سے نہیں, چونکہ نام کی صراحت جو ہو گئی ہے قرآن پاک میں اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے, لیکن جن ناموں کی صراحت نہیں ہوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں, تو اس نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری نہیں. البتہ ایمان مجمل ضروری ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہم مانتے, کیونکہ نام میں تو غلطی بھی ہو سکتی, اور ہمارے پاس وہ نام اس طرح سے نہیں آیا کہ اس میں غلطی کا احتمال نہ ہو, کیونکہ غلطی کا احتمال نہیں ہوتا صرف اسی علم میں جو براہ راست قرآن یا حدیث سے ہمارے پاس آیا, قطعی علم کے ذریعے سے. کیونکہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ بالکل شک سے بالاتر اور قطعی ہے, اس کے علاوہ جو علمی ذرائع ہیں اس کے اندر شکوک اور شبہات ہوتے ہیں. تاریخ کے ذریعے سے کسی نبی کا نام اگر ہم تک پہنچا تو اس کے نام کے ساتھ میں اس کی نبوت کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا ہم نبی مانیں گے, فرض نہیں ہے ہم پر, کیونکہ تاریخ تو غیر مستند ذخیرے کا نام ہے. چاہے کتنی مستند تاریخ ہو, تاریخ غیر مستند ذخیرے کا نام ہے, کیونکہ پچھلا جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس لیے اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا مستند ذریعہ کیا ہے؟ پرانے کتبات, پرانے کھنڈرات میں سے نکلے ہوئے کتبے, جس کو پڑھنے نہیں آتا, الٹے پلٹے حروف رہتے, اس کا ایک فن ہے بعد آتا. وہ کیا ہے؟ وہ کتبات میں کون لکھا, کون سے واقعے کو لکھا, کب کا لکھا, لکھنے والا کیسا تھا, وہ واقعہ جب ہوا وہ کب کا ہے, کچھ پتا نہیں رہتا اس میں, مگر اس کو سب سے زیادہ یعنی مستند سمجھا جاتا ہے. جتنا تاریخی ذخیرہ ہے وہ مستند نہیں ہوتا صحیح معنی میں, کیونکہ وہ تو بس ویسے یقین اس پر کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے کو بھیجا, فقالوا انا الیکم مرسلون, ان تینوں نے یوں کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, ہم تمہاری طرف آئے سمجھانے کے واسطے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. انہوں نے تین اعتراضات کیے ان نبیوں پر. ایک تو یہ کیا کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو, نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان, جب ہمارے جیسے انسان ہو تو بھلا تمہارے کو ملی, ہمارے کو نہیں ملی نبوت. بھائی انسان ہونے کی وجہ سے تمہارا کھانا پینا صحیح سب کچھ ہمارے سامنے ہے, تو تم بھی انسان ہو, جب تم انسان ہو تو پھر ہم بھی انسان ہیں, تو پھر یہ کیا خصوصیت ہوئی تمہارے ساتھ میں تم کو سرخاب کے پر لگے؟ ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے مخالفین کی. ایک تو یہ اعتراض کیا. دوسرا یہ کیا کہ مما انزل الرحمن من شیء، تم تو تم ہی ہے، رحمان نے تو کچھ اتارا ہی نہیں اب تک، اللہ پہ ایک ہو گیا، یعنی ہماری طرف رسول بھیجے نہیں گئے اس واسطے کہ تم ہماری طرح آدمی ہو، اور دوسرے یہ کہ رحمان نے تو کسی پر آج تک کوئی چیز نہیں اتاری، سب کی تکذیب کر دی، اور تیسری بات یہ کہیں انتم اللہ تکذبون، تم تو بس پکے جھوٹے ہو، تینوں کو کہا انتم اللہ تکذبون، تم خالص جھوٹ بولتے ہو. اگر نبی کو جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے جھوٹا بولے بہت تکلیف اس کو ہوتی، جھوٹے کو جھوٹا نہیں بول سکتا وہ برا مان جاتا ہے، تو سچے کو جھوٹا بولے تو کتنی اذیت ہوتی. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہارے طرف یقیناً بھیجے ہوئے ہیں. اس میں دعوت کا اصول سمجھا دیا گیا، سامنے والا اگر آپ کی تکذیب کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو آپ مشتعل نہیں ہو جانا، کیونکہ اشتعال کے ذریعے سے دعوت نہیں دی جا سکتی. داعی اور مدعو، جس کو بلانا ہے وہ، جو بلانے والا ہے وہ، جب تک دونوں کے درمیان تعلقات نہیں ہوں گے، اور جب تک جو بلانے والا ہے وہ شفیق اور مہربانی کا ثبوت نہیں دے گا، سامنے والا مان ہی نہیں سکتا، بات ٹینشن میں آ جاتا، ضد پیدا ہو جاتا، اور بغیر لڑائی والے ماحول میں ضد پیدا کرنا، لڑائی پیدا کرنا، اس سے بڑا جرم شاید نہیں ہے دعوت کے میدان کا، تبلیغ کے میدان کا، اسلام کے پھیلاؤ کے میدان کا، اگر لڑائی کا کی فضا نہیں ہے، ٹینشن کا کوئی ماحول نہیں ہے، میدان جنگ نہیں ہے، اس وقت اشتعال انگیز بات بولنا، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا، ضد پیدا کر کے اسلام کی ایکٹیویٹیز کو جاری کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ سامنے والے میں ضد آئے گی، جب ضد آئے گی تو وہ مانے گا کیسے؟ نبیوں کا اسلوب آپ دیکھیں گے کہ اتنی سخت بات، تین بات وہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم بھیجیں. اب ہم کیا سمجھا سکتے؟ جو تمہارے لیے دلیل چاہیے وہ ہم نے دلیل دی، وہ کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر واضح طریقے پر پہنچانا. جو بات ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانا وضاحت کے ساتھ، واضح طریقے پر اسی وقت پہنچاتا ہے آدمی جب دلائل کے ساتھ میں پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل انہوں نے دیے، اب دلائل انہوں نے کس طرح کے دیے اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں جزام کا مرض عام تھا، تو ان کے کہنے پر، ان کے دعا کرنے پر تمام جزامیوں کو تندرستی ہو گئی. یہ معجزے کے طور پر ان لوگوں کو یہ چیز دی گئی تھی کہ وہ اس وقت قابل علاج نہیں تھا وہ مرض، تو ان لوگوں کو بطور معجزے کی یہ چیز دی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علمی دلائل کے ذریعے سے انہوں نے واضح کر دیا، تو علم کے ذریعے سے بھی واضح کیا، اور نبی کے ساتھ میں جو معجزہ ہوا کرتا ہے حرق عادت کے طور پر، اس کے ذریعے سے واضح کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہماری بات سمجھانے کے واسطے جو ضروری چیز تھی وہ ہم نے تمہارے لیے سامنے رکھ دی، کہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہو، ہماری ان دلیلوں کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہو، اور ہم کو پوری طرح اس بات کا اذعان و یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اب اس کے آگے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہمارا کام تو پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دی. قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. مزید ایک چوتھی بات لگا دی اس کے ساتھ، منحوس سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں نہیں مانتے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تبدیلی آتی ہے حالات میں. ان تبدیلی میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے ان علاقے والوں کو، تاکہ وہ سنبھلیں اور سوچیں کہ ارے بھائی ہم نہیں ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا. مگر جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوا، اور جس کے دل میں بے ایمانی ہوتی ہے وہ دوسرے اسباب تلاش کرتا ہے کہ فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا. تو ان لوگوں نے وہ کہا کہ ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری، ہوا یہ کہ ان پر قحط پڑ گیا اور بالکل بارش بند ہو گئی اور لوگ بھوکے پیاسے منحصر گئے، تمہاری نحوست ہے تمہارے آنے کی وجہ سے ایسا ہو. ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں کا مطلب یہ کہ جب کوئی نئی بات کسی جگہ چلتی ہے تو چاہے لوگ مانے یا نہ مانے لیکن چرچا اس کا ہوتا ہے. اب بازاروں میں وہی ہے اور جناب والا ٹیبل ٹاک میں وہی ہے اور گھروں میں وہی ہے اور آفسوں میں وہی ہے کہ جو جہاں چار آدمی ملے وہی ہے، اور جب چرچا ہوتا ہے تو بحث ہوتی ہے، جب بحث ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو لڑائی سرپٹول ہو جاتی ہے. تو صاحب تم نے تو ایسا ہنگامہ کر رکھا ہے کہ گھر گھر لڑائی ہوگی، بولے اور کیا، ایک آدمی ادھر ہے، دو آدمی ادھر ہے، تین آدمی ادھر ہے، چار آدمی ادھر ہے، تو تم نے تو ایک فتنہ برپا کر دیا، تمہاری نحوست سے تو ہمارا گاؤں پورا ستیناش ہو گیا. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو پتھر مار کے ختم کر دیں گے. یہ قوم نے کہا نبیوں، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تم کو انتہائی تکلیف دینے والا عذاب پہنچے گا، علیم تکلیف دکھ دینے والا عذاب ہماری طرف سے تم کو پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم، ان نبیوں نے یوں کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. یہ ہماری لائی ہوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ تمہاری لائی ہوئی نحوست ہے. کیا مطلب؟ اگر جو ہم نے دعوت دی ہے، اگر اس دعوت کو تم قبول کرتے سب کے سب، تو پھر اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرماتا، تو ہماری دعوت دینے سے یہ نہیں آئی بلکہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرنے سے, اسلام کو قبول نہیں کرنے سے یہ مصیبت آئی. قحط سالی ہے تو قحط سالی, اختلاف ہے تو اختلاف. اختلاف تم نے ہو رہا ہے کہ کیوں ہو رہا, نہیں مان رہے اس لیے اختلاف ہو رہا. سب کے سب اگر مان لیے, ہم نے تو کوئی بات ادھوری چھوڑی نہیں, دلیل سے ایک بات سمجھائی. جب دلیل سے بات سمجھائی تو سب کا فرض ہے کہ مان لیں. اگر سب مان لیتے تو اختلاف ہی کیوں ہوتا, تو وہ بھی نحوست نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قحط سالی مراد ہے تو قحط سالی نہ آتی, ساتھ کہ سب ایمان لاتے. تو تمہارے ایمان نہ لانے کی یہ نحوست ہے, ہمارے دعوت دینے کی یہ نحوست نہیں ہوتی. یہ انہوں نے فرمایا. یا ایک اشکال ہوتا ہے, وہ اشکال یہ ہے کہ اگر قحط سالی کی نحوست ان پر مسلط ہوئی تھی, ان لوگوں کے اگر دعوت دینے کی وجہ سے یہ نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ہے, تو وہ تو پہلے سے بھی ایمان نہیں لائے ہوئے. جب پہلے سے وہ مومن نہیں ہے تو یہ قحط سالی ان پر پہلے سے مسلط ہونا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے وہ قحط سالی مقرر نہیں ہوئی, مسلط نہیں ہوئی, بلکہ اس تبلیغ کو قبول نہیں کرنے سے وہ لوگوں پر قحط سالی مسلط ہوئی. تو تبلیغ قبول نہیں کرنے سے وہ لوگ بےمان رہے, اس وجہ سے یہ عذاب آیا. تو بےمان تو پہلے سے ہی, جب پہلے سے ہیں تو پہلے سے عذاب میں ہونا تھا. تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس لیے نہیں دیتے بےمانوں کو کہ جب تک حق کے ذریعے سے صحیح طریقے پر نصیحت نہیں پہنچا دی جاتی تب تک عذاب نہیں دیا جاتا, تب تک استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے. اس لیے ان کو عذاب نہیں آ رہا تھا. بعد میں عذاب آیا بےمانی سے, پہلے عذاب نہیں تھا باوجود بےمانی کی, مگر پہلے جو بےمانی کی حالت تھی اس میں نبیوں کے ذریعے سے حجت پوری نہیں کی گئی تھی, سمجھایا نہیں گیا تھا. جب سمجھایا گیا, حجت پوری ہو گئی, تو اب جو عذاب آیا وہ بھی ان کی بےمانی سے آ گیا. مگر ان کے سامنے اگر حق نہ آتا تو وہ معذرت کرتے کہ پروردگار ہم کو کسی نے بتایا نہیں, آپ نے ویسے ہی پکڑ لیا بغیر بتائے, ہم کو آپ نے تنبیہ کی نہیں, آپ تنبیہ کرتے تو ہم تنبیہ لے لیتے, ہم مان جاتے. اس بات کے بعد نہ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نہیں پکڑتے بلکہ اس کام کے ہونے کے بعد پکڑتے. اس لیے علماء امت نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اگر مسلمان دعوت کے کام پر کھڑے ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے, تو حالات دوسری طرف کے آئیں گے. اور یہ حالت دعوت دینے سے نہیں آئیں گے, دعوت کے قبول نہیں کرنے سے آئیں گے. اور دعوت کی بیس پر جب حالات دنیا میں اس طرح کے آئیں گے تو نتیجہ ہمیشہ دعوت والوں کے فیور میں ہوگا, جیسا کہ ہمیشہ نبیوں کے فیور میں ہوتا رہا ہے. اگر یہ وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے, تو پھر اس کے اسباب بھی دوسرے ہیں, اس کے نتائج بھی دوسرے ہیں. اس لیے مسلمانوں کا اصلی کام یہ ہے. اور دعوت ہونی چاہیے شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, کہ سامنے والا تو ضد کرے گا, سامنے والا تو چڑے گا, سامنے والا تو آپ پر الزام لگائے گا, بہت سی چیزیں آپ کو مستحل نہیں ہونا ہو, وہ لڑنے پہ آئے گا تو آپ کو لڑنا نہیں ہے. اور جب بالکل ہی ماحول لڑائی کا بنتا ہے تو وہ دوسری چیز ہوتی ہے. مگر یہ دیکھیے ان لوگوں نے کس طرح سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ نحوست ہماری نہیں ہے بلکہ یہ نحوست تمہاری ہے. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نحوست کا تعلق اصل عقائد سے اور اعمال سے ہے, جگہوں سے وقتوں سے نہیں ہے. کوئی جگہ کوئی مکان منحوس ہے ایسا نہیں ہوتا, کوئی وقت منحوس ہے ایسا نہیں ہوتا. سال اور نحس کا تعلق انسان کے خراب عقیدے یا اچھے عقیدے سے, خراب عمل یا اچھے عمل سے. اور وہ اس حدیث شریف کو پیش کیا جا سکتا ہے دلیل میں, فرمایا انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے لیے جمع کر کے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, اس کے کچھ اثرات دنیا میں تم کو دیتا ہوں, کچھ اثرات اس کے آخرت میں بقیہ جو ہے تم کو ملیں گے. تمہارے وہاں کے آدمی کے اچھے آدمی پر اچھے حالات آ رہے ہیں تو اس کے عمل کی وجہ سے, برے حالات آ رہے ہیں تو اس کے عمل کی وجہ سے. اچھے اور برے ہی کا نام سعادت اور نحوست ہے. تو اس کا تعلق آدمی کے اپنے عقیدوں اور اپنے اعمال سے ہوا. فرمایا کہ قالوا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم, تم کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ تو نحوست کی بات ہے, نصیحت کرنا یہ نحوست کا کام ہے. بل انتم قوم مسرفون, تم تو حد سے تجاوز کر رہے ہو, تم حد میں نہیں ہو. تم کو جو بات کہنی چاہیے تم اپنے حد میں, ہم اپنے حد میں رہ کے بات کر رہے ہیں مگر تم اپنے حد میں رہ کے بات نہیں کر رہے. تم حدود کے اندر بس زیادہ سے زیادہ جو سخت جملہ ان کا ہے پوری اس تقریر کے اندر نبیوں کا, آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ بھلا انتم قوم مسرفون, باقی کوئی ٹینشن نہیں, کوئی اشتہار نہیں, کوئی لڑائی بھڑائی کی بات نہیں, کچھ نہیں. تو یہ فرمایا بھلا انتم قوم مسرفون. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعٰ, ایک آدمی مدینے کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. جب قوم نہیں مانی اور قوم کو یہ جواب ان لوگوں نے دیا, تو ایک آدمی ایسا تھا جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ حبیب ہے, اور نجاری کا کام کرتا تھا, تو اس کا نام حبیب النجار لکھا ہے. تو حبیب یہ شہر کے کنارے پہ رہتا تھا, یہ بھی جزامی تھا اور بت پرست تھی یہ پوری کی پوری قوم. بت پرست ہونا ان کا اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ آگے اتخذ من دونہ آلہۃ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں معبود بناؤں گا, ایسا میں نہیں کروں گا. یہ انہوں نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا اس کی عبادت میں کیوں نہیں کروں, دوسروں کی کیوں کروں. یہ انہوں نے کہا. معلوم ہوا کہ یہ سب وہ کر رہے تھے, دوسروں کی عبادت کر رہے تھے, یہ بت پرست قوم تھی. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مشرک تھا اور بت پرست تھا اور جزامی تھا, اور 70 سال سے دعا کرتا آ رہا تھا کہ یہ جزام کی بیماری چلی جائے. جس وقت یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی, تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے تو تیری بیماری چلی جائے گی. اس نے کہا میں 70 سال سے مانگ رہا ہوں، میرا تو کچھ ہوا نہیں، اور تم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، بتوں سے نہیں کریں گے، جدھر ہم تمہیں بلا رہے ہیں اس سے ہم دعا کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے کر دو اگر ایسا ہو. انہوں نے دعا کر دی، اس کا جزام صحیح ہو گیا، بس اس کو ایمان آ گیا، وہ ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا عبادت میں مشغول ہو گیا، امتحان ہی تھا. مگر جب قوم کا ان کے ساتھ میں یہ برتاؤ اس نے دیکھا، تو چونکہ قوم نے ان کو چیلنج دے دیا تھا کہ لنب جمن نہ کم، ہم تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، تو دو چیزیں اس میں پیش آئیں. ایک تو یہ کہ پیغمبر نئے اچھے لوگ ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے میری قوم، اس لیے بھاگ کے آیا. اور دوسرے یہ کہ اپنی قوم کی ہمدردی میں آیا کہ جب قوم نبیوں کو ستائے گی اور اتمام حجت ہو جائے گی تو پوری قوم تباہ ہوگی، تو لہٰذا ان کی ہمدردی کا تقاضا یہ کہ ان کو سمجھایا جائے. تو ان دونوں مصلحتوں سے کہ اپنی برادری کی بھلائی میں، اپنی قوم کی بھلائی میں وہ دوڑا ہوا آیا، اور ان پیغمبروں کی ہمدردی میں اور ان کو بچانے کی فکر میں وہ دوڑا ہوا آیا. اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم اتباع کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے مزدوری نہیں مانگ رہے اور وہ ہدایت پر ہیں. یعنی وہ بے غرض لوگ ہیں، چلو بھائی تم ان کی بات اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کو کوئی غرض ہے تم سے، تو آپ یہ الزام ان پر دے سکتے ہیں کہ غرض مند لوگ ہیں، غرض کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب اس غرض کے لیے کر رہے ہیں ہماری تھوڑی کوئی بھلائی مقصود ہے. ان کی بے غرضی اس سے زیادہ اور کیا واضح ہونا کہ وہ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتے. دعوت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ آدمی مطالبہ نہ کرے، سوال نہ کرے. تعلیم اور تربیت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ کر سکتا ہے آدمی، مگر دعوت جس کو دینی ہے مدعو کو، اس کو آپ نہیں کرتے. جو آپس میں دعوت دینے والے لوگ ہیں مسلمان، ان کو تو ترغیب دی گئی، ایک دوسرے سے مانگا بھی گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندے کی اپیل فرمائی، مگر جس کو دعوت دی جائے آپ اس سے مانگیں گے تو پھر دعوت کی جان نکل جاتی ہے اور غرض سامنے آ جاتی ہے. سامنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس مقصد سے دوستی تھی، میں سمجھ رہا تھا اللہ کے لیے ہے شاید. تو یہ کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے اجرت نہیں مانگتے. اچھا بعض ایسے رہتے ہیں کہ مشنری بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیسے سامنے والے سے تو نہیں مانگتے مگر پیچھے سے لیتے رہتے، ایسی صورت میں تو پھر سامنے والوں کو تو یعنی یہی معلوم ہوتا بظاہر کہ یہ لوگ بے غرض ہیں. تو اس لیے دوسرا جملہ اس نے لگا دیا اس آنے والے نے، حبیب النجار نے، کہ وہم مہتدون. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، یعنی اگر تم سے پیسے نہ لیں تو یہ کافی وجہ نہیں ہے، کیونکہ پیسے نہ لینا کسی اور مقصد سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دوسری جگہ سے پیسے مل رہے ہیں، جیسے بہت سے کام کر رہے ہیں دوسرے مذاہب والے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، کہ ان کے پاس اپنی ہدایت کی دلیل موجود ہے، وہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ پروف پیش کر رہے ہیں، وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ثبوتوں میں سے خود وہ زندہ ثبوت بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور دو معجزات انہوں نے اس موقع پر دکھائیں گے، کیونکہ تین نبی تھے تو تین نبیوں کے تین معجزات ہوں گی. ہر نبی کے ساتھ معجزہ ضروری ہے، ولی کے ساتھ میں کرامت ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کے ساتھ میں معجزہ ضروری ہے کہ ایسا کوئی کام اس کو کر کے بتانا پڑتا ہے جو عام انسان نہیں کرتے، اور اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے، لہٰذا تم کو ماننا ضروری ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ان تینوں نے اپنا ثبوت دیا، تو ان کا ہدایت پر ہونا سامنے آیا. اس نے یوں کہا کہ دو چیزیں ان میں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی ذات سے ہدایت پر، دوسرے یہ کہ وہ مخلص اور بے غرض ہیں، تو ان کا اخلاص ان کا بے غرضہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم سے اجرت نہیں مانگتے، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، گویا یہ رہبر بن کر آ گیا، اس نے مقامی طور پر ساتھ دیا ان لوگوں کا، اور اس نے پھر یوں کہا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا ہوا مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جبکہ اسی کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے سب کو، کیوں نہ عبادت کروں میں. یہ بھی دعوت کے اور تبلیغ کے اصولوں میں سے، یوں کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا مجھے کہ میں نہ عبادت کروں، حالانکہ وہ تو کہہ ہی رہا تھا اللہ کی اب عبادت. یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوا تم کو کہ کیوں نہیں عبادت کرتے، یہ کہہ رہا کیا ہوا مجھے کہ میں نہ عبادت کروں، یعنی تمہارے اور میرے عبادت اللہ کے کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارا فاطر ہے تو میرا بھی یہ فاطر ہے، تمہارا بھی فاطر ہے تو ہم اس کی کیوں نہ کریں. اپنے اوپر ڈال کے بولنے میں سامنے والے کو تیش نہیں آتا، میں اچھا ہوں تو خراب ہے بولتے ہیں بارہ چڑھ جاتا ہوں. یہ عام طور پر تبلیغ والے جب گشت میں جاتے ہیں تو سامنے والوں کو جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے کو، میرے کو خراب سمجھ کے ان کو دعوت دینے کو آئے، اور یہ بولتے ہیں کہ بھائی جاؤ نا غیر مسلموں میں، اپنے پاس کیوں آتے. اس وجہ سے اکثر لوگوں کو اس وجہ سے چڑاتی ہے، غیروں میں جانا یا ہمارے پاس کیوں آئے، حالانکہ جانے والے کی یہ نیت نہیں ہے اور یہ تذکیر ہے، ایک دوسرے کے لیے یاد دہانی ہے جو مسلمانوں ہی میں کرنے کی ہے. دعوت اسلام کی جو دی جاتی ہے وہ غیر مسلموں کو، دعوت اعمال کی جو دی جاتی ہے وہ تو مسلمان کو ہی دی جاتی ہے، اعمال کی دعوت غیر مسلم کو نہیں دی جاتی. آپ غیر مسلم کی دکان میں جا کے غیر مسلم کو بولے تو حلال بیچ کر کیوں بیچیں گا، غیر مسلم کو بولے تو شراب مت بیچ کیوں کریں گا، وہ اعمال کی دعوت غیر مسلم کو نہیں دی جاتی، اعمال کی دعوت مسلم کو دی جاتی، اسلام کی دعوت غیر مسلم کو دی جاتی. دعوت میں چاہے مسلم کو دی جائے چاہے غیر مسلم کو دی جائے، اس کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ بات اپنے اوپر ڈالنی چاہیے، اس پہ نہیں ڈالنا، پیش آ جاتا ہے. اور بالخصوص نہیں عن المنکر میں، برائی سے روکنے میں تو بہت احتیاط ضروری ہے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کھٹ سے برائی بول دیتے ہیں اور آدمی اس پر عمل نہیں کرتا، ضد آ جاتی ہے. طیش آ جاتا ہے. یہ اصول حکمت میں سے اصول میں سے ہے بات. میں نے غالباً ایک قصہ آپ حضرات کو سنایا تھا. ایک مرتبہ ایک جگہ ہم امامت کرتے تھے حیدرآباد میں مسجد عالمگیری میں, تو وہاں ایک ہمارے دوسرے مولانا صاحب بھی آتے تھے نماز پڑھنے کبھی کبھی. تو ایک مرتبہ یہ قصہ پیش آیا کہ سامنے جو قبرستان ہے, مسجد کے سامنے قبرستان ہے, اتفاق سے ایک صحابہ کا انتقال ہو گیا, تو ان کے بیٹے صاحب لا کے قبرستان میں مستریوں سے ان کو لا کے قبر ذریعے اچھی بنا رہے تھے. پیسے والے آدمی تھے, تو جیسے پیسے والے آدمی اس کی قبر بھی ویسی. تو انہوں نے جناب یہ حکم دیا اس کو, اس کو مرمر کی اچھی پختہ مکان پختہ اس کی قبر بنا دی جائے. اور حدیث میں یہ ہے کہ قبر پہ تھوڑی ویرانی ہونی چاہیے, قبر بوسیدہ ہونی چاہیے. خبر کو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یبنى علیہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے یا اس پر گچی لگائی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اصول نہیں ہے کہ وہ پختہ ہو. تو وہ جو ان صاحب نے کہا نے بولے مستریاں بس گنیٹا ونیٹا لا کے پڑے ہوئے ہیں, اتنی ریتی اور سیمنٹ سب پڑی ہے, پختہ قبر بنا دے, ان کو روک. میں بولا میں تو نہیں روکتا. آپ بولیں گے تو یہ کوئی وقت ہے بولنے کا, مانے گا تو کر ہی رہا ہو بھی سر. کہ نہیں نہیں میں برابر بولوں گا جا. تو انہوں نے جا کے کہا کہ صاحب یہ قبر جو ہے سب بنانا صحیح نہیں ہے. قبر کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ جتنا جلدی قبر کا نشان مٹ جائے گا اتنا جلدی خدا کی رحمت میں بندہ داخل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پر لوگ آنا جانا رکھتے ہیں تو برابر جتنے لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ثواب پہنچا رہے ہیں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے, لیکن جب اس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ آنا جانا ختم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ فلاں کی قبر پہ لوگ آتے تھے جاتے تھے, آج کل نہیں آ رہے ہیں, وہاں نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ سوچتے کہ آپ کا اس کا نشان بھی نہیں رہا, اس کے جو جاننے پہچاننے والے تھے وہ سب بھول گئے. تو بولے وہ اکیلا ہو گیا پھر بے سہارا, تو آج سے میری خاص رحمت اس کے لیے. تو اس لیے لوگوں کو اس پر عبرت ہو کہ وہاں پہ ایک وہ سادگی ہو. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں آدمی کو کچھ آرام ملنے والا ہے, وہ مٹی میں مل جانے والا ہے وہ جسم. اور جو زندگی ہے وہ برزخ کی ہے, وہ اس جگہ کی نہیں ہے, وہ ایک پوری دنیا ہے وہ, جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, اچھے ارواح ہوتے ہیں, بری ارواح ہوا کرتے ہیں. وہ ایک قبر کی جو زندگی بولتے ہیں, چونکہ عام طور پر میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس لیے قبر کی زندگی بولتے ہیں, ورنہ مراد قبر سے آخرت کی زندگی سے اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں ایک زندگی ہے, اس کو بولتے ہیں قبر. وہ برزخ ہے, اس میں اچھے لوگوں کی ارواح کی جگہ الگ ہے, برے لوگوں کی ارواح کی جگہ الگ ہے. اور اس میں جس جگہ آدمی کو رکھا گیا ہے اس کی باڈی اس کے اجزاء سے اس کی روح کا کنیکشن ہوتا ہے, اس پر جو آتا جاتا رہتا ہے اس کو معلوم ہوتا رہتا ہے. یہ اس کا قصہ اس میں, اور تھوڑی اس کی تفصیلات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بولوں گا کہ بھئی تم خبر کو پختہ مت بناؤ. تو وہ گئے جا کے کہنے لگے کہ حدیث میں ممنوع ہے اور آپ پختہ خبر بنا رہے ہیں, آپ کو نہیں بنانا چاہیے, غلط ہے. تو وہ تیش میں آ گیا, آ کے مستری کو بولا کہ میں تیرے کہاں تک بناؤ بولا تھا. اس نے کہا کہ صاحب یہاں تک بناؤ بولا. بولے کمر تک بناؤ. اس کی اما کی خبر ہے, یہ تو میری اما کی خبر ہے, میری مرضی, مجھے سے کیا بنانا. سامنے والے پہ اگر ڈالی جاتی ہے بات تو تیش آ جاتا ہے, ضد آ جاتی. اس لیے حبیب نجار نے کہا کہ ومالی اللہ عبد اللہ کی فخر, مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں, ہم کو تو کرنا ہی چاہیے. اس سے آپ دیکھیے دعوت کی شفقت والے عنوان کو, کہ دعوت میں دوسروں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں کس قدر آدمی کو نرمی اور تحمل اور صداقت, یعنی کیا بولتے فیلنگ نہیں آنے دینا, حتی الامکان فیلنگ نہیں آنے دینا. پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کی عقل کدھر چلی گئی, ایسی تقریر کریں گے, ایسی حرکت کریں گے, ایسی کتاب لکھیں گے, ایسا مضمون لکھیں گے جس سے سامنے والا لڑنے پہ آ جانا. لڑائی کی فضا نہیں ہے تو لڑائی ہو جانا, نفرت کی فضا نہیں ہے تو نفرت پیدا ہو جانا, بدگمانی کی فضا نہیں ہے تو بدگمانی آ جانا. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہوتی. جب لڑنے مرنے کا ماحول نہیں ہے, علمی خدمت آپ کر سکتے ہو تو علمی اعتبار سے ثابت کرو اسلام کی حقانیت کو. علمی دنیا میں اسلام اکیلا ہے, کوئی اس کے مقابلے میں پہلوان ہے نہیں مقابلہ کرنے کے واسطے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فضا صداقہ کی دوستی کی موجود ہے بات کے سمجھنے سمجھانے میں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, وہ نہیں اٹھایا جا رہا. اس کے برخلاف پوری دنیا میں فضا گرم ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, کچھ ہماری اپنی بے اصولیوں سے, کچھ لوگوں کی بدخواہی سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اصول پہ رہیں گے تب بھی بدخواہی نہیں ہوں گی. جس کے دل میں برائی ہے وہ تو برائی کرے گا, آپ چاہے اچھی پلاننگ کریں یا غلط پلاننگ کریں. اور جو ہم اپنی طرف سے بے اصولی کر کے دوسروں کو کیوں موقع فراہم کریں. یہاں ہم کو بتا دیا گیا کہ تبلیغ اور دعوت کی حکمت اور مصلحتوں میں سے یہ ہے کہ کس طرح سے شفقت کا, محبت کا, احترام کا معاملہ ہو. خرا ہماری اللہ عبد اللہ فخر علیہ ترجاؤن, کیا ہوا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا, جبکہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے, تم کو بھی ہم کو بھی. اتخذ من دونہ آلہۃ, کیا میں اس کو چھوڑ کر اور دوسروں کو معبود بناؤں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم, اگر رحمان نقصان کا ارادہ کرے تو نہیں فائدہ دے سکتا, نہیں بچا سکتے ان کی سفارش اور ان کی شفاعت اس نقصان سے. جن کی عبادت کی جائے, جن کی پرستش کی جائے اللہ کے علاوہ, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ سفارش نہیں کر سکتے, ان کی سفارش کوئی نفع نہیں دے سکتی. ولا ينقذون, اور نہ وہ خود بچا سکتے, نہ خود بول کے بچا سکتے نہ وہ خود بچا سکتے. کیونکہ سفارش تو اسی کی کر سکتے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے، جبکہ وہ سفارش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. پتھر اور مورتی کی اگر کوئی پوری پوجا کرے گا، چاہے وہ کسی نام سے بھی مورتی بنی ہوئی ہو، تو نام تو ہمارا اپنا دیا ہوا ہے، مگر ہے تو وہ پتھر، پتھر کہاں سے سفارش کرے گا؟ تو وہ تو سفارش ہی نہیں کرے گا. اور اگر کسی مخلوق کی، یعنی انسان کی، فرشتے کی گئی پرستش، تو وہ سفارش کرنے کے لیے اس واسطے نہیں کریں گے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی سفارش کرنے کی، اور اپنی طرف سے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے عذاب سے بچا سکیں، تو پھر ان کی عبادت کرنے سے حاصل ہو گئی. عبادت کا مقصود کیا ہے؟ کہ نفع نقصان ان سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے بھی جھکو ان کے سامنے، عاجزی کا اظہار کرو. جب اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں ہے نہیں نفع اور نقصان، تو پھر کیوں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہا کہ لا تغنی عنی شفاعتہم، اگر رحمان نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ینقذون، اور نہ وہ بچا سکتے. انی اللہ فی ضلال مبین، اگر میں نے خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی تو بہت ہی کھلی گمراہی میں میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا تمہارے پروردگار پر، خوب سن لو. بس اس نے اعلان کر دیا کہ میں تو مومن ہو گیا. یہ کہنا ہی تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ جناب پوری قوم ٹوٹ پڑی اور اتنا اس کو مارا لاتوں سے اور ہاتھوں سے اور جوتوں سے، اس کو گرا دیا اور اس کے پیٹ پہ اچھلنے لگے، حتیٰ کہ اس کی آنتیں نکل گئی اور اس کو اسی حال میں شہید کر دیا اتنا بولنے پر. کیونکہ اس نے بہت بہادری کے ساتھ میں اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنے قوموں کی اپنے نبیوں کی حمایت کی. اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز دیا اور فرما دیا قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا اسے کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، جب وہ جنت میں داخل ہوا اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ کس طرح خدا نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور کیسے مجھے عزت عطا فرمائی. اگر یہ مرتبہ ان کو معلوم ہو جائے تو شاید ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی کی، اس کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کے ساتھ بےخودگی سے پیش آئے، اس کو مارا پیٹا ذلیل کیا، جو دنیاوی اعتبار سے وہ کر سکتے تھے کیے، مگر یہ کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی کے بعد وہ یوں کہہ رہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ خدا نے میرے ایمان لانے پر کیسا اعزاز اکرام فرمایا ہے، تو وہ بھی اعزاز اکرام سے مشرف ہو جاتے. اور وہ آخر تک یہی کہتا رہا روایت میں آتا ہے کہ اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت. کبھی بدخواہی کی، لوگوں نے جان سے اس کو مار دیا مگر اس نے بدخواہی نہیں کی اور پلٹ کے جواب نہیں دیا، یہی کہتا رہا کہ اللہ تو ان کو ہدایت دیتا ہے. اور پھر جب مر گیا تو اس کے بعد بھی اس نے یہی کہا. یہاں ایک مضمون ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے مراد جنت میں پہنچا نہیں دیا گیا. یہ بات ذہن میں رکھ لو، بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سی روایتوں میں بھی یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ آپ فلاں کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو ایک عورت تھی فائشہ، اس نے کتے کو پانی پلا دیا جنت میں چلی گئی، ایک آدمی تھا، ایک عورت تھی عابدہ، اس نے بلی کو باندھ دیا وہ جہنم میں چلی گئی، اور ایسے فلاں شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا فلاں. جنت میں جانے کے، جنت میں نہیں جاتے یہ سب، بلکہ جنت میں جانے کا فیصلہ ان کو سنایا جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جنت میں جس کو پہنچایا جائے گا پھر اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور میدان حشر میں سارے لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے جو جنت سے باہر ہیں. جنت سے باہر ہے میدان حشر، جہاں حساب، بھیا جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں اور میدان حشر میں تو بہت تکلیف ہے نا، جنت سے باہر ہے حشر نشر. تو حشر نشر کا جو بھی واقعہ ہونے والا ہے وہ سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اس میں، اس لیے برزخ میں کسی کو جنت میں نہیں پہنچایا جاتا. یا تو یوں اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے جو جنت سے ملا ہوا ہے اور جنت کے اثرات اس میں آتے ہیں، وہاں ان ارواح کو رکھا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جنت کے اثرات اور نعمتیں اسی جگہ پر ان کو پہنچائی جاتی ہیں جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی برزخ میں. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں وہاں سے آنے لگتی ہیں، مطلب جنت میں یہ خود گیا نہیں، جنت سے کنیکشن اس کا ہو گیا. یہی حال جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یا پھر یہ کہ جنت میں، یہاں قیل ادخل الجنہ کا مطلب اس کو جنت کا مژدہ سنا دیا گیا، جو جنت اس کو دی جانے والی ہے وہ جنت اس کو دکھا دی گئی. تو جس کو جنت کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اس کو دکھا دیا گیا تو گویا داخل کر دیا ہی گیا، جب اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ تو خلاف ہونے والا نہیں ہے. یہ مفہوم ہوتا ہے ایسی تمام حدیثوں کا جس میں یہ مضمون نکلتا ہے کہ فلاں جنت میں چلے گئے، فلاں جنت میں چلے گئے، فلاں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، یعنی اس کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا اور جہنم کے اثرات اس پر آنے لگے، اور جنت کا فیصلہ اس کو سنا دیا گیا، جنت کے اثرات سے وہ مستفید ہونے لگا. یہ مفہوم ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. حق تعالی شانہ اس کی بات فرماتے ہیں، وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین. پھر ہم نے، جب اس نے اللہ کے ولی کو ستا دیا اور اتمام حجت ہو گئی، نبیوں کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر نہیں ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں نبیوں کو بھی قتل کر دیا ان بستی والوں نے، اور بعضوں سے یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، البتہ اس کے شہید کر دیے جانے کا ذکر ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندے کو ستایا جاتا ہے تو پھر چھوڑا نہیں جاتا، جب اس کو ایزا اس طرح دی جاتی ہے تو پھر پکڑ لیا جاتا ہے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. دونوں کے ساتھ اعلان جنگ کا ہے، جو سود کھائے گا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جو میرے ولی کو ستائے گا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. وہ کبھی نہیں پلٹ سکتا، بڑا سخت حالات میں وہ آتا ہے. جب اتنی بدتمیزی ان لوگوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے فرمانے کا، فرماتے پھر ہم نے اس کے بعد میں اس پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا ان قوم والوں کو. وما کنا منزلین، اور ہم کو نہ ضرورت تھی لشکر اتارنے کی آسمان سے. ان کانت اللہ صیحتا واحدہ، بس ایک چیخ تھی، ایک آواز تھی. فیدا ہم خامدون، سب کو بجا کے رکھ دیا. جیسے گل کر دیا جائے چراغ کو، ایسے انسانوں کی زندگی کی شمع یہ ایک دم گل ہو گئی ایک آواز میں. جبرائیل نے کہا کہ کمبختوں کو ڈانٹ پلا دو، جبرائیل علیہ السلام شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور ایسی زور سے ڈانٹا بستی والوں کو کہ سب کے جگر پھٹ گئے، سب مر گئے، سب بج گئے، جب ایک بھی متنفذ اس میں سے نہیں بچا. اور بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ جو عذاب کا ہے اس کے ذریعے سے یہ ہوا، اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ بھی دیا ہے کہ صیحتن سے مراد عذاب ہے. اب یہ چیخ کے آواز کے ذریعے سے ہوا عذاب یا کسی اور ذریعے سے ہوا، چونکہ صیحتن آواز والے عذاب کو بھی کہتے ہیں اور عام عذاب کو بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دوسرے عذاب میں ان کو ہلاک کیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آواز سے ہلاک کیا گیا، آواز میں جبرائیل کی آواز سے ہلاک کیا گیا، یہ بھی ممکن ہے، اور کسی اور فرشتے کے ذریعے سے یہ کام کرایا گیا، یہ بھی ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو آسمان سے کوئی لشکر اتارنا پڑا، نہ ہم کو کسی کے لشکر اتارنے کی ضرورت ہے، بس ایک آواز ہم نے دی اور سب بچ کے رہ گئے، سب ان کا غرور اور سب ان کی حماقت ختم ہو گئی. اب یہ واقعہ سنایا گیا مشرکین مکہ کو اور نہیں ماننے والوں کو، تو حیبت تو ہونے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےہودگی کر رہے ہو، جو ایذا پہنچا رہے ہو، جو بدتمیزی ان کے ساتھ کر رہے ہو، اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ معاملہ برتاؤ کر رہے ہو. یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری آنکھوں میں نہیں، ہمارے نگراں، ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں، ہمارے قابو سے باہر ہو گئے. یہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے کسی بھی وقت تم کو پکڑ لیا جا سکتا ہے. یہ فرمایا امکانت اللہ صحت واحد فیدہ ہم خامدون، یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے مذاق ہی اڑایا. ہم نے تو ہمیشہ رسول کو ہمدرد بنا کے اور فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا، مگر بندوں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کا مذاق ہی اڑایا. الم یروکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ہم ہلاک کر چکے ہیں کتنے لوگوں کو، ایک ضابطہ ہے ہمارا، اور وہ اس وقت واپس آنے والے نہیں ہیں. یہ کوئی آواگان کا مسئلہ نہیں ہے کہ مرا پھر آئے گا، مرا پھر آئے گا، اچھی زندگی گزار کے مرا تو اچھی شکل میں آئے گا، بری زندگی گزار کے مرا تو پھر بری شکل میں آئے گا، نہیں، بس جو گیا وہ آنے والا نہیں. وہ ان کل لما جمی اور لدینا مخبرون، اور کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس سامنے نہیں لایا جائے گا. جتنے مرے اب وہ اس دنیا میں آنے والے نہیں، اور جتنے مرے جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ سب ہمارے سامنے کھڑے کیے جانے والے ہیں. جو کچھ دنیا میں کیا انہوں نے، اچھا یا برا، نبیوں کی موافقت یا مخالفت، وہ سب پھر مزید ان کے ساتھ ہونے والے. یہ نہیں کہ سزا دے کے ختم کر دیے، مزید سزا کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہ تو دنیا میں ان کے حساب کو فنش کر دیا جائے، بقیہ اصل فیصلہ زندگی کے کامیاب ہونے کا ناکامی کا کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں یہ ہمیشہ کی مصیبت میں یا ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل کیا جائے گا. اس لیے نبیوں کے ذریعے سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو دیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس پر آدمی چلے گا تو بھی کام چل جائے گا، نہیں چلے گا تو بھی کام چلے گا، یہ نہیں ہے. نبی کے ذریعے سے جو زندگی انسانوں کو دی گئی، کامیابی کا حتمی اور قطعی ایک ہی راستہ ہے جو دیا گیا، جو نبی کو فالو کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں کریں گے وہ ناکام. اب تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رہ گئے مضامین، لیکن دیکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ان اللهم ربنا وكما عفرنا ايها ربنا فتعون صبر قدر فرمائي ہماری مدد فرمائی، ہمارے سبق کو قبول فرمائیے اللہ، اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم فرمائیے، آپ کا خوف پیدا فرمائیے اللہ، آپ کے احکام پر چلنے کا شوق پیدا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کا جذبہ پیدا فرمائیے. یا اللہ نبیوں کے راستے میں کامیابی کے ہونے کا انتظار ہمارے دلوں میں کھول دیجیے، اور اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ زندگی گزارنے میں جو ناکامی ہے وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ اپنے کرم سے ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول کر وہ دکھا دیجیے، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ، اس پاکیزہ زندگی پر آنے کے لیے جو محنت چاہیے اس محنت میں ہم کو مشغول فرمائیے، جو جدوجہد چاہیے اس میں ہمیں اپنے کرم سے لگائیے، ہر طرح خیر کا، برکت کا، رحمت کا، عافیت کا، عشق کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے. دنیا کے تمام مسائل میں بھی ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے ہماری اور پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، مسلمانوں پر مصیبت کے بادل منڈا رہے ہیں، اور دنیا کی پوری قوم مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہیں، ان کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا ہے، ان کے خلاف ہر قسم کا الزام ہے، ان کو ہر طرح سے پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی جگہ کا مسلمان سکون میں نہیں ہے. اے مولا کریم، آپ ناراض ہیں یہ اس کی علامت ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام سے راضی ہو جائیے،
اور آپ کی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کی نظر غضب کو ہٹا لیجئے، نظر رحمت ہم پر ڈال دیجئے، پوری امت مسلمہ کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، امت کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمانوں کو قوی فرما دیجئے، ہمارے اعمالوں کو درست فرما دیجئے، دنیا کے حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیے، قرضوں کو ادا فرما دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے، صاحب اولاد بنا دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، مقدر کے روز عافیت کے ساتھ میں نصیب فرمائیے، برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے، جس کے جو مسائل ہیں اے اللہ ان تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کا حل فرمائیے، جس کی جائز خواہشات ہیں اپنے کرم سے اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیے، رحمت اور برکت کا سلوک ہمارے ساتھ میں فرمائیے، ہم مستحق نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ کریم آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کی رحمت بہانہ میں جو ہے اے اللہ آپ تو بہانوں پر فضل فرما دیتے ہیں، اے اللہ کوئی بہانہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے محبوب نبی کی ہم امت ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور ایک ایسے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں جو شیطانیت کا حیوانیت کا ماحول ہے، اس اے اللہ ہماری اس کمزوری ہی کو بہانہ قرار دے کر ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ نفس شیطان سے ہم مغلوب ہیں، ہم پر مہربانی فرمائیے، آپ کی تائید کے بغیر ہم سے دین پر عمل نہیں ہوگا، آپ کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم رحمتک یا ارحم الراحمین۔